Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا. ہم 2019 رمضان اس کا آج کون سا بیان ہے؟ چھٹا بیان ہے. چھٹا ہے پانچواں ہے؟ چھٹا ہے. ہم نے سورہ بقرہ بھی پڑھ لی, سورہ آل عمران بھی پڑھ لی, سورہ نساء بھی پڑھ لی, اور بھی سورتیں پڑھی ہیں. آج ہم کہاں پہنچے ہیں؟ سورہ اعراف چل رہی ہے. سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا بہت کثرت سے تذکرہ ہے اور کچھ احکام سے متعلق آیتیں ہیں. احکام سے متعلق ایک آیت جس کی طرف اکثر لوگوں کی توجہ نہیں جاتی وہ میں تذکرہ کروں گا, باقی پھر وہ مضامین آگے بھی آتے رہیں گے تو ہم اس پہ آگے انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے. لیکن یہ جو آیت ہے یہ آگے اس موضوع سے متعلق قرآن میں بیان نہیں ہوا, تو اس لیے میں اس کو آج تھوڑا سا بیان کروں گا. سورہ بقرہ کی سب سے لمبی آیت, بلکہ قرآن کی جو سب سے لمبی آیت ہے اس کو آیت مداینہ کہا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه. اے ایمان والو, جب بھی کسی سے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو, اور واستشهدوا شهیدین من رجالکم, دو آدمیوں کو گواہ بھی بنا لیا کرو. فإن لم یکونا رجلین, دو آدمی نہ ملیں, فَرَجُلٌ وَمْرَاتَانِ, تو ایک مرد اور دو عورتیں, ان کو گواہ بنا لیا کرو. اَن تَظِلَّ اِحْدَاهُمَا, دو عورتوں کا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک اگر بھول جائے, فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى, تو دوسری اس کو یاد دلا دے. تو دو عورتیں گواہی میں ایک مرد کے برابر ہیں. نکاح میں بھی ایسا ہی ہے, دو مرد یا ایک مرد اور دو لیڈیز, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالی نے اس آیت میں ہمیں حکم دیا کہ لین دین کا کوئی بھی معاملہ ہو تو کس فارم میں ہونا چاہیے؟ ریٹن میں, اور صرف ریٹن فارم میں بھی نہ ہو بلکہ اس پر گواہ بھی موجود ہو. آج دین داروں میں یہ بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے کہ وہ معاملات میں صاف نہیں ہوتے, لکھت پڑھت نہیں کرتے, اعتماد پہ زبانی چل رہے ہوتے ہیں. کسی سے کوئی ایگریمنٹ ہونا, اگر کہوں بھائی لکھ لو, کہ لکھنا کیا یار, زبان ہوتی ہے انسان کی, کیا کہتے ہیں, انسان کی زبان ہوتی ہے, یہ زبان دے دی نا بس, یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اتنے خراب معاملات چل رہے ہیں گھروں میں, معاملات میں, خرید و فروخت میں, وصیت میں, کچھ پتہ ہی نہیں ہے کسی کا. اس کے بعد جو بدگمانیاں پھیلتی ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, آپس میں اختلاف ہوتا ہے, گولیاں چلتی ہیں, وہ صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ شروع سے معاملات کلیئر, بولو بھائی, نہیں ہو. میں نکاح پڑھاتا ہوں نا تو مہر کی جگہ خالی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں مہر, کہہ رہے ہیں وہ تو ابھی تک ہم نے آپس میں طے نہیں کیا. کیوں طے نہیں کیا بھائی, کہہ رہے ہیں وہ جو چاہے لکھ لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں 3 کروڑ روپے لکھ رہا ہوں, میں کیا لکھ رہا ہوں بھائی, میری شادی تھوڑی ہو رہی ہے جو قاضی صاحب جو چاہے لکھ لیں. لڑکے سے پوچھو, اب لڑکا وہاں شرمندہ, اب لڑکی والے وہاں جو بھی بول دیں وہ کم کراتے ہوئے شرم محسوس کر رہا ہے. اور اگر لڑکے سے پہلے پوچھ لو کتنا تو وہ اتنا تھوڑا بتائے گا کہ اب لڑکی والے بڑھاتے ہوئے شرم محسوس کر رہے ہیں. بھرے مجمع میں لوگ کیا بولیں گے بھائی. تو یہ ہے معاملات, یہ تو پہلے سے طے ہونا چاہیے نا کہ مہر کتنا ہونا چاہیے, اور لکھوا لیں نکاح نامے پہ پہلے مہر. سب سے پہلے کیا لکھوانا ہے؟ مہر. تو معاملات میں لکھت پڑھت اور اس میں صفائی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. وراثت میں تو بہت ہوتا ہے. یہ جو قرآن کی آیت سمجھ میں آئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے کہ کسی مسلمان کسی شخص کے لیے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو, اللہ رسول پہ ایمان رکھتا ہو, یہ حلال نہیں ہے کہ اس کے ذمے کوئی مالی لین دین ہو اور وہ لکھے نہیں اس کو اور 3 دن گزر جائیں اس پر, مالی لین دین ہو اور 3 دن گزر جائیں اور وہ لکھے نہیں. بتاؤ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سارا حساب و کتاب لکھا ہوا ہے اور اسے اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں؟ میرا خیال ہے شاید ایک آدھ ہو. کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کرے ذرا. آپ نے لکھا ہوا ہے, آپ نے لکھا ہوا ہے, سب لکھا ہوا ہے. چلو 2-4 نکل آئے. آپ نے بھی لکھا ہوا ہے, میں نے بھی لکھا ہوا ہے الحمدللہ. تو ایک ایک چیز کس میں ہونی چاہیے؟ میں تھوڑا اپنا بتا دیتا ہوں میں نے کیا لکھا ہوا ہے, صرف شو مارنے کے لیے نہیں, یہ بتانے کے لیے کہ ایسے لکھا جاتا ہے. میں نے لیپ ٹاپ میں ایک فولڈر بنایا, اس کے اوپر لکھا وصیت نامہ, یعنی میں اگر مر جاؤں تو یہ فوراً کھول کے دیکھ لیا جائے. اس میں اپنے گھروں میں جو کچھ سامان ہے ان میں کون سا میرا ذاتی ہے کون سا گھر والوں کا ہے وہ لکھا ہوا ہے. باہر یہ سمجھ میں, میں اگر مر گیا تو پتا ہونا چاہیے کہ کس مال میں وراثت جاری ہوگی اور کون سا مال میرا نہیں, کیونکہ اس میں بدگمانی ہو سکتی ہے, بدگمانی ہو سکتی ہے. یہ لکھا ہوا ہے میں نے, میرے ذمے کسی کا کوئی لین دین ہے مہر کی مد میں ہو یا کسی بھی مد میں ہو, وہ سارا لکھا ہوا ہے کہ کیا میں پے کر چکا ہوں اور کتنا میرے ذمے بولو بھائی باقی ہے. بینک میں جو رقم پڑی ہوئی ہے اس رقم میں پوری ڈیٹیل میں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے, اس میں کتنی زکات کی ہے, میں مر جاؤں تو یہ کس کو دینی ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے, کتنا نفلی صدقہ ہے میں مر جاؤں تو وہ کس کے ہاتھ میں پہنچانی ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے, کتنی رقم ایسی ہے جو اس کے علاوہ کسی اور مد میں ہے, مثلا کسی نے ویسے ہی بھیجی تھی کہ فلاں وسیم بھائی کو پہنچا دینا اور وہ ابھی میں نے نکالی نہیں اور میں مر گیا تو یہ فلاں شخص کی ہے جو امانت ہے اور اس امانت کو اس نمبر پہ بولو نا بھائی پہنچا دینا ہے, اور یہ بھی اس میں, اور میری ذاتی کتنی ہے جس میں وراثت جاری ہوگی یہ بھی. اب بینک میں تو رقم اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے نا ہر وقت, کب تک بیٹھ کے لکھتے رہو گے؟ اب نہیں آ رہا بھائی. بھائی آپ کو سوال پیدا ہوگا کہ یہ تو روزانہ رقمیں آتی جاتی رہتی ہیں, کیا صبح سے شام بیٹھ کے یہی کرتے رہیں گے؟ بھائی وہ تو ہر وقت وہ سارا چینج ہوتا رہتا ہے نا, کہ بھائی کوئی رقم آ رہی ہے کوئی جا رہی ہے, تو وہ ایسے چینج ہوتا رہتا ہے کہ اس کے لیے ایک الگ پیج بنایا ہوا ہے, میں نے ایک الگ پیج بنایا ہوا ہے, اس پیج پہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے, ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے ٹوٹل بیلنس فلاں تاریخ کو بینک میں اتنا ہے, اس میں سے زکات اتنی جو فلاں کو دینی, فلاں اتنا یہ بھی. اب زکات میں سے جو پیسے مائنس ہوں گے وہ میں جیسے ہی کسی کو چیک کاٹ کے دیتا ہوں نا فوراً وہاں سے لیپ ٹاپ پہ کیا کرتا ہوں اس کو مائنس, اور وہ سنک ہو کے خود بخود گوگل ڈرائیو پہ بولو نا بھائی سیو ہو جاتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ میں نے کسی کو چیک کاٹ کے دیا ہو اور وہ وہاں سے مائنس اسی وقت نہ کیا ہو, نہیں آ رہی بات. جیسے ہی کوئی رقم میرے اکاؤنٹ میں آتی ہے، موبائل پہ میسج آ گیا یا بینک کا نوٹس آ گیا یا کسی نے کال کی کہ اتنے پیسے بھیجے ہیں، فوراً وہ پلس کی شکل میں لکھ لیتا ہوں کہ مثلا زکات میں آئے نا تو پلس اتنے اماؤنٹ اور اوپر ڈیٹ کہ آج کی تاریخ میں یہ جو اماؤنٹ آیا ہے تو یہ کس مد میں ہے، یہ زکات میں، اور زکات کا پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ کیا کرنا ہے اس کا، صدقے کا پہلے سے بتایا ہوا ہے، جو جو ہے. میں کیوں ساری باتیں بتاؤں کیا کیا ہے میرے پاس، میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو ایک ایک وہ روزانہ ہوتا رہتا ہے روز کے حساب سے، اور وہ سنک ہو کے گوگل ڈرائیو پہ، اور گوگل ڈرائیو کا پاسورڈ اپنے کسی قابل اعتماد آدمی کو دیا ہوا ہے کہ میں مر جاؤں تو یہ پاسورڈ ہے، یہ فوراً کھول کے یہ فائل نکال لینا. نہیں آ رہی بات؟ آ رہی ہے؟ الحمدللہ. اگر کوئی رقم گھر میں پڑی ہے، جیسے یہاں بھی تو بعض دفعہ کوئی آتا ہے نا زکات کی رقم ہے، تو فوراً لفافے میں وہ ایک جگہ ہے وہاں رکھ دی، وہ جگہ آپ کو نہیں بتا سکتا میں، اور وہ اپنے خاص قابل اعتماد لوگوں کو بتایا بھائی میں مر جاؤں تو وہ یہاں بھی ہو سکتا ہے کچھ رقم ہو، اور ہر لفافے پر لکھا ہوا ہے. اس میں سے اگر کچھ پیسے نکلیں گے تو وہ اسی لفافے پہ مائنس لکھا ہوا ہوگا، مائنس اس میں سے اتنے نکل چکے ہیں. آج ابھی اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے نا، الحمدللہ، اللہ نہ کرے، لیکن اگر میرا انتقال ہو گیا تو الحمدللہ اس پر کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر والوں کو، دوست احباب کو، ایک چارانے کے بارے میں بھی کنفیوژن نہیں ہوگی کہ یہ کہاں، بولو بھائی، پہنچانے. اور اگر کسی کی میرے پاس امانت پڑی ہوئی ہے، امانت کے طور پر بڑی رقم ہے یا چھوٹی رقم ہے، تو میں جس کے پیسے میرے پاس ہوتے ہیں اس سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ مر گئے تو مجھے کوئی نمبر بتاؤ کہ میں یہ رقم وہاں تک پہنچاؤں. وہ کہتا ہے کیوں، میں تو جوان ہوں بھائی، میں نہیں مر رہا. میں کہتا ہوں کوئی بھروسہ نہیں ہے کسی کا، کوئی بھی کسی ٹائم آپ مر گئے تو آپ کوئی قابل اعتماد آدمی بتاؤ جس کو یہ رقم فوراً میں فون کر کے پہنچاؤں. کیونکہ جب بندہ مر جاتا ہے نا تو اگر اس کے کسی رشتے دار کو پکڑا دو تو وہ ایسے پی جائے گا، وہ بتائے گا ہی نہیں کسی کو، وہ کھا جاتا ہے. تو کسی کی امانت میرے پاس رکھی، میں کہتا ہوں آپ اپنے خاندان کا ایسا آدمی بتاؤ، کیونکہ جس نے امانت رکھوائی اس کو پتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس کی امانت میرے پاس، کسی تھرڈ پرسن کو نہیں پتا ہوتا. تو میں کہتا ہوں ایسا تھرڈ پرسن مجھے بتائیں کہ اگر آپ مر گئے، اور کسی بھی وقت کوئی بھی مر سکتا ہے، تو ایسا قابل اعتماد ہو کہ وہ آپ کی وراثت آپ کے بچوں میں شریعت کے مطابق تقسیم کر لے، وہ کھانے والا نہ ہو. تو وہ ٹون ڈھونڈ کے تلاش کر کے بتاتے ہیں، نمبر دیتے ہیں مجھے، وہ نمبر میں سیو کرتا ہوں اس کا، اور وہ بھی گوگل ڈرائیو پہ، ہر چیز گوگل ڈرائیو پہ سیو، اور اپنے خاص معتمد لوگوں کو اس کا پاسورڈ. آپ کہیں گے بھائی وہ تو آپ کی پرائیویسی کی، تو پرائیویسی کے لیے الگ گوگل ڈرائیو بنا لو ایک. گوگل ڈرائیو پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے کہ ایک آدمی ایک ہی بنا سکتا ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو ایک ایک چیز کیا ہونی چاہیے آپ کی لکھی ہوئی. ایک بہت بڑی گڑبڑی یہ ہوتی ہے، یہ تو قرآن کی میں بھی آیت کا ترجمہ کر کے بتاؤں گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے لکھت پڑھت کا کتنی تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے، معمولی نہیں ہے. تمام ایگریمنٹ کیا ہونے چاہیے لکھے ہوئے. اب جھگڑے آتے ہیں، یہ کیا ایگریمنٹ ہوا تھا بھائی تمہارا اس سے؟ کہہ رہا ہے اس نے میرے کو یوں بولا تھا، اس وقت تو یہ ایسے کر رہا تھا، ابھی میرے کو یوں بولا تھا. میں کہتا ہوں کیا ثبوت ہے بھائی؟ ثبوت کسی کے پاس کچھ بھی نہیں. آج کل یوٹیوبرز جو ہے نا ان کے آپس میں بڑے پھڈے ہو رہے ہیں. وہ تو نے میری ویڈیو کی استعمال، تو نے اوے ہم نے تو تیرے کو اتنا پروموٹ کیا، اب تو ہمارے پاس ابے. تو بھائی کوئی ایگریمنٹ ہوا تھا آپس میں؟ نہیں ہوا نا، تو بس جو مرضی کر رہا ہے پھر کرے. کہہ رہے ہم نے تو یوں کر دیا، تم نے جو یوں کیا تھا تو تم نے پوچھ کے کیا تھا ہیں؟ تم نے کوئی ایگریمنٹ کیا تھا پہلے؟ یہ کیا ہوتا ہے، دیکھو گھروں میں بڑا بھائی کیا کرتا ہے، وہ گھر کے اوپر پورشن بناتا ہے چھوٹے بھائیوں سے پوچھے بغیر. ابا کی وراثت کے پیسوں سے کیا ہو رہا ہے، اوپر ایک اور پورشن بن گیا، اس میں کچن بنا دیا، یہ کر دیا. سارے چھوٹے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ابا کی وراثت کا جنازہ بولو بھائی نکل رہا. پھر کچھ دنوں بعد چھوٹوں کو خیال آتا ہے ابا کی وراثت، ہمارے ایک عدد ابا ہوا کرتے تھے ہیں، ایک عدد ہمارے ابا ہوا کرتے تھے. سنا ہے وراثت وراثت، وہ تو اس وقت تو نہ سمجھ ہوتے ہیں نا وہ. تو پھر بڑا کیا بولتا ہے، یہ سب میں نے کس کے لیے کیا ہے؟ تمہارے لیے کیا ہے. اب مفتی سے پوچھتے ہیں، مفتی کہتے ہیں اپنی جیب سے تاوان بھرے گا یہ. وہ کہتے ہیں میں نے تو ان لوگوں کے لیے کیا، تو آپ نے ان سے پوچھ کے کیا تھا ہیں؟ اور اگر پوچھ کے بھی کیا تھا تو یہ بتایا تھا کہ یہ تمہاری وراثت ہے جو تمہیں ملنے چاہیے تھی، لیکن میں اس سے اوپر پورشن بنا رہا ہوں، اتنی وضاحت کی تھی. پوچھ کے بھی کرتے ہیں لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا. یہ سب بدماشیاں ہو رہی ہیں گھروں کے اندر، قرضے تقسیم ہو رہے ہیں، ابا کا انتقال ہو گیا تو فلانے کا قرضہ اتار دیا، ابا کا انتقال ہو گیا بڑی بیٹی کی شادی کر دی اس سے پوچھے بغیر باقی وارثوں سے. تو یہ سب برائیاں ہیں معاشرے میں جو قرآن کی اس آیت کا پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہیں. دلوں میں بغض پیدا ہوتا ہے، لڑائی پیدا ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. کئی لوگ ایسے آج مر جائیں نا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس کا کتنا قرضہ ہے. قرض خواہ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی جھوٹے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں لین لگا کے، کوئی دستاویز ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں کسی کے پاس. تو آج جانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ایک ایک چیز کو لکھنا ہے. اور ایک اور بات یہ بھی کہ والد محترم کا بزنس ہوتا ہے جو انہوں نے پان کی دکان سے شروع کیا اور آج اللہ کا شکر ہے گٹکے کے کنٹینر ان کے پوری دنیا میں جا رہے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں. اب کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے جیسے جیسے بیٹے جوان ہوتے ہیں وہ بھی ابا کے ساتھ بزنس میں شریک ہونا شروع، وہ بھی بیٹھ گئے. تو ہوتے ہوتے کاروبار کہاں سے کہاں پہنچ گیا، ابا بوڑھے ہو کر گھر میں آ بیٹھ گئے اور سارا کاروبار کس نے سنبھال لیا؟ بیٹوں نے. اب ابا کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. اب بیٹے کہتے ہیں سارا بزنس کس کا ہے؟ ہمارا، کیونکہ ہم نے پروموٹ کیا، سارا دن تو ہم بیٹھتے تھے. چھوٹا بھائی جو بیچارہ آج تک بیٹھا نہیں وہ کہے گا بھائی ابا کی وراثت ہے مجھے دو، تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے کہ وہ دیندار تھے، ان کو خیال ہوا کہ چلو میں اپنی زندگی میں ہی پوچھ لوں کسی مفتی سے کہ میں مرا تھا یہ بزنس ملے گا کس کو. تو وہ میرے پاس آئے کہنے لگے مفتی صاحب میرے بیٹے نے میرے کاروبار کو زمین سے کہاں تک پہنچا دیا، آسمان تک، بہت ترقی دی ہے، تو میرے مرنے کے بعد اس میں سے کیا ملے گا؟ میں نے کہا اس کو صرف ثواب ملے گا، اس کے علاوہ بولو بھائی کچھ نہیں ملے گا. کہہ رہے ہیں کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ پیسہ کس کا تھا؟ آپ کا. اسی کاروبار سے ارننگ ہوئی ہے، اگرچہ وہ بچے کی جیب میں آئی مگر وہی ارننگ اس پہ لگی ہے. تو اس نے محنت کی ہے. محنت کا الگ سے جب تک کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوگا کہ محنت کے الگ سے اس کو کتنے پیسے ملیں گے، اس وقت تک یہ کسی رقم کا مستحق بولو بھائی نہیں ہے. ابا کی جتنی خدمت کریں گے، پیسہ بھی لگائیں، خون پسینہ بھی لگائیں، بزنس کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیں، مرنے کے بعد ثواب کے علاوہ بولو بھائی کچھ بھی نہیں ملے گا. جب میرا یہ بیان بہت سے لوگوں میں گیا تو بہت سے بیٹوں کو خیال آیا کہ یار اگر صرف ثواب ہی مل رہا ہے تو ہم پاگل ہیں یا سارا دن بیٹھ. وہ جو دوسرا بھائی ہے ہمارا وہ تو ایک دھیلا بھی ایک دن بھی دکان میں نہیں بیٹھتا، اور کمبخت وہ سارا اس کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا ہمیں. تو وہ میرے پاس آئے کہنے ہمارا ایک بھائی تو بالکل چرسی ٹائپ کا آدمی ہے، وہ تو بیٹھتا ہی نہیں دکان میں، اور سارا کاروبار کو ہم نے آسمان تک پہنچایا ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا حل یہ ہے، ابھی ابا زندہ ہے. انہوں نے کہا زندہ ہے. میں نے کہا ابھی حل ہو سکتا ہے، ابا کو بلاؤ، ابا کو بولو کہ یہ سارا کاروبار کس کے نام کر دیں؟ ان دو بیٹوں کے نام کر دیں جو کاروبار کو بولو بھائی رن کر رہے ہیں، کیونکہ باقی کچھ بھی نہیں کر رہے. رہا یہ مسئلہ کہ بیٹیاں بیچاری کیا ہوں گی، تو کچھ حصہ ابھی سے بیٹیوں کو دے دیں اور خود کیا کریں؟ زیرو ہو گئے کیونکہ بوڑھے ہو گئے ہیں، بچے ماشاءاللہ ان کے دیندار تھے سنبھال لیں گے. یا بیٹیوں کے لیے کوئی وصیت تو خیر نہیں لکھ سکتے اولاد کے لیے، تو باقی یہ کہ جب مریں گے تو جو بچے گا اس میں سب کو برابر ملے گا. تو بہتر یہی ہے کہ بیٹیوں کو ابھی سے کچھ گفٹ دے دیں، تحفے میں دے دیں کچھ، تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی محروم ہو جائیں. اور وہ جو مکھنچو پڑا رہتا ہے تو پھر جب آپ دنیا سے جائیں گے تو اس کو صبر کے ثواب کے علاوہ پہلے تو ان کو صرف ثواب مل رہا تھا نا، اب وہ جو کسی کام کا نہیں ہے ثواب کس کے کھاتے میں چلا جائے گا بولو بھائی؟ اس کے. وہ جب ابا دنیا سے جائیں گے تو ابا سب کچھ پہلے ہی دے چکے ہوں گے، بزنس سارا بیٹوں کو دے چکے ہیں، باقی جو بچا بیٹیوں کو دے چکا. وہ جو ہر وقت صلواتیں سنتا رہتا تھا کسی کام کا نہیں تھا، تو جب وراثت ہی باقی نہیں بچے گی تو اب ثواب کس کے حصے میں چلا جائے گا؟ پہلے ان محنت والوں کو صرف ثواب مل رہا تھا، اب ثواب کس کو ملے گا؟ تو یہ ایک طریقہ ہے جو ان لوگوں کے لیے جو نالائق بیٹے بھی ہوتے ہیں جن کے. تو یہ سب دنیا میں پہلے علماء کرام کی موجودگی میں حل کرا لیا کریں مسائل کہ بھائی کیا کس کو کیا ملے گا اور کیوں ملے گا کیسے ملے گا. اور اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں جب آپ کسی کو کوئی چیز گفٹ کرتے ہیں تو محض نام کر دینا کافی نہیں ہے, ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے. یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ یاد, جیسے میری یہ پگڑی ہے, میں نے ان سے کہا قاری صاحب میں نے یہ پگڑی آپ کو گفٹ کر دی, تو گفٹ ہوئی نہیں ہے ابھی. جب تک میں ان کو پکڑا کے ان کے ہاتھ میں نہ دے دوں, قبضہ کرنا تحفے میں کیا ہے بولو؟ تحفہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو قبضہ اس میں ضروری, اور ہر چیز کا قبضہ اس کے اور حصے قبضہ, یعنی عملی طور پر قبضہ. میں پگڑی ان کے نام بھی کر دوں گا تو نہیں ہوگی, اسٹیمپ پیپر میں بھی لکھ کے دو, جب تک ہینڈ اوور نہیں کروں گا ہاتھ میں نہیں آئے گی, قبضہ نہیں ہوگا. تو پراپرٹی کا بھی ایسا ہی ہے کہ جب آپ پراپرٹی کسی کو گفٹ کرتے ہیں یا کاروبار کسی کو گفٹ کرتے ہیں تو صرف نام اس کے کروا دینا کافی نہیں ہے, پورا کاروبار اٹھا کے اس کو پکڑانا پڑے گا. دکان ہے تو چابیاں دینی پڑیں گی, یہ ہینڈ اوور, یہ لو تمہارا, اب میں آؤں گا چائے پینے کے لیے یہاں پہ. ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے. تو گھر میں بھی باپ بعض دفعہ ایک بیٹے کے نام گھر کر دیتا ہے. یہ مائک کی آواز صحیح نہیں ہے نا, نہیں ہے نا صحیح؟ تراوی میں بھی ٹینشن ہو رہی ہے, اتنی آواز گونج رہی ہے, اس کو صحیح کریں یار. ابا کیا کرتے ہیں, بیٹے کو گھر گفٹ میں دے دیا یا بیٹی کو گفٹ میں دے دیا, تو ایسے دے دینا کافی نہیں ہے, مکمل قبضہ دینا پڑے گا گھر پہ. اور مکمل قبضہ کیسے ہوتا ہے, یا تو سامان, اس کی گونج کم کریں بھائی, یہ جو گونج رہی ہے نا آواز اتنی, یہ کم کریں, یا تو سامان سمیت گھر گفٹ کر دیں اور خود باہر نکل جائیں تھوڑی دیر کے لیے, یا سامان اگر نہیں دے رہے ہیں تو سامان سارا اپنا باہر نکالنا پڑے گا, اور پھر گھر کس کو پکڑانا پڑے گا, بیٹے کو, اس کی چابیاں پکڑا دیں, بیٹا آپ گھر میں چلے جاؤ. اس طرح سے عملی طور پر جو پریکٹیکلی جس کو کہتے ہیں نا, وہ قبضہ ہونا ضروری ہے. لوگ یہ کچھ نہیں کرتے, بس ڈاکومنٹ میں نام کر دیا, یہ میری بیٹی کا, یہ میرے بیٹے کا. پھر جب وہ مفتیان کرام کے پاس جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ آپ کا نہیں ہے, اس میں وراثت جاری ہوگی, تو پھر آپس میں کیا ہوتا ہے, لڑائی ہوتی ہے. پھر مفتیوں کے کوئی مفت, جس کا پھر جس کو جو ہے نا گھر جس کے کو مل رہا ہوتا ہے اس کو مفتیوں کا فتویٰ بہت اچھا مل رہا ہوتا ہے, جس کو نہیں مل رہا ہوتا وہ کہتے ہیں یہ مفتی لوگ پتہ نہیں یہ اپنی مرضی کے فتوے دیتے رہتے ہیں بیٹھ کے. تو ہینڈ اوور کرنا ضروری. تو مالی معاملات میں اسلام نے بہت تاکید سے حکم دیا ہے کہ ہر ہر چیز کی لکھت پڑت, بولو بھائی, ہونی. ہاں چھوٹے موٹے معاملات جو دن اور رات ہوتے رہتے ہیں, دکان سے گئے یار ایک میٹھا پان لگا کے دے یار, اس نے پان لگا کے جیب میں ہاتھ ڈالا, پیسے ہی نہیں ہے, تو اب یہ نہیں کہ اسٹیمپ پیپر لینے جا رہا ہے وہ کہ یار 10 روپے کے پان کا کیا کرو, کہ میں نے تمہیں 10 روپے دینے ہیں کل اور 2 گواہ بھی لے کر آوے. تو چھوٹی موٹی چیزیں 10-15-20 روپے, اس میں لکھت پڑا ضروری نہیں ہے. تو یہ ایک بہت اہم ترین آیت ہے سورہ بقرہ کی جس پر لوگ عمل نہیں کرتے, اور اللہ نے اس کی بہت تاکید کی ہے تمام معاملات کیسے ہونے چاہیے. اور یہ بھی ایک بات بتاؤں, میاں بیوی کے جو جھگڑے ہوتے ہیں نا, جب ان میں سلو ہوتی ہے اور پھر کچھ شرائط طے ہوتی ہیں, تو ان کو بھی ریٹرن میں لانا ضروری ہے. کئی کیسز ایسے آئے ہیں, شرائط طے ہو گئی, آپس میں چلے گئے, وہ بھول گئے, پھر وہ کیا ہیں, یا کسی کو اپنی اپنی والی یاد ہیں, اپنے اوپر جو شرطیں تھیں وہ یاد نہیں رہتی. تو وہ بھی سلو کا بھی اصول کیا ہے, جو ہوگا بھائی یہ ہے, اس کے مطابق طے ہوگا. تو ہر ہر چیز جو بھی اہم ضروری چیزیں ہیں وہ کس میں ہونی چاہیے, ریٹرن میں. اور یہ یاد رکھیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں, آپس میں بہن بھائیوں میں جو معاملات ہوتے ہیں اس کو ریٹرن میں نہیں لے کر آتے, حالانکہ اس کو ریٹرن میں لانا زیادہ ضروری, کیونکہ رشتے یہاں سے ٹوٹتے ہیں. غیر کے ساتھ لڑائی ہو جائے یہ اتنی بری نہیں ہے, اپنوں کے ساتھ لڑائیاں ہو جانا, بولو بھائی, بہت برا عمل ہے. میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں کہ جی وہ ابا کی وراثت تقسیم ہوئی, یہ چیز مشترک ہے. میں نے کہا بابا مشترک نہیں رکھنا بڑا, مشترک میں یہ ہوگا کہ ایک گھر میں سب مشترک رہیں گے, دوسرا کچھ بھی کام کرے گا تو اس کو کھلے گا, یہ بولے گا یہ نلکا یہاں کیوں لگا رہا ہے, میرے لحاظ سے تو یہ نلکا ٹھیک نہیں ہے, وہ کہے گا تیرے باپ کا گھر ہے, میرا بھی تو ہے اس میں حصہ, تو پھڈے وڈے. تو بہتر ہے کہ تمیز سے الگ الگ رہو اور دل کو آپس میں جوڑ کے رکھو, اور خود فزیکلی جڑ کے رہو گے, دل آپس میں ٹوٹے رہیں گے, یہ چیز نقصان دہ ہے. اور ایک ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ ابا کے مرنے کے بعد اکثر امائیں یہ کرتی ہیں کہ ابا کی وراثت سے بیٹیوں کی شادیاں کرنے لگتی ہیں. وہ ابا کی وراثت سے کیا کرتی ہیں؟ بیٹیوں کی شادی. بیٹے اپنا حصہ مانگے تو اماں غیرت دلاتی ہیں, دودھ نہیں بخشوں گی اور تیری بیٹیاں ہو واں ہو, یہ سب ہو جاتا ہے. تو آپ کو وراثت تقسیم کرنی پڑے گی. پھر بھائیوں کو چاہیے وہ مل جل کے اپنی بہن کا خیال کریں. اول تو لڑکی کی شادی پہ تو کوئی خرچہ ہے ہی نہیں, لیکن چلو معاشرہ کروا رہا ہے تو پھر یہ. لیکن وراثت میں سے کوئی بھی حصہ کسی کے لیے نہیں رکھا جاتا. تو بعض مائیں تو بیٹیوں کے لیے کرتی ہیں, بعض بیٹیوں پہ ظلم کرتی ہیں کہ بیٹیوں کو دینے نہیں دیتی. وہ کہتی ہیں بیٹوں کا ہے, بیٹیاں بیٹیاں, وہ تو اپنے گھر کی ہو گئی. جو اپنے گھر کی ہو یا نہ ہو, کروڑ پتی ہو یا غریب ہو, وراثت میں اس کو حصہ اتنا ہی ملے گا جتنا غریب کو ملے گا, اور ملے گا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور بیوی کو ملے گا, بہنوئی کو نہیں. آ رہی بات؟ بہن کو ملے گا, بہنوئی کو. یہ بھی گڑبڑ ہوتی ہے. بہن کا حصہ بہنوئی مانگنے آ رہا ہوتا ہے, دے میری بیوی کا حصہ. او بھائی تیرا تھوڑی ہے. تو بہن کو جب وراثت دینی ہو چپکے سے بلاؤ, چیک پکڑا دو, بولو پتلی گلی سے نکلو, بھیا کو پتا, یعنی آپ کے بھیا, ٹھیک ہے نا, جو بہنوئی ہیں ان کو پتا نہ چلے. بہت کم شریف قسم کے بہنوئی مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں کہ جو بیوی کی وراثت ملے تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بیگم چلو اچھا ہوا اللہ نے تمہیں بھی. ورنہ وہ ہوتا یہ ہے اکثر و بیشتر کہ بیگم سے کہتے ہیں مجھے دے دو, میں بزنس میں لگانا چاہتا ہوں. اور لینے کے بعد پھر آج کل لوگ چنگیز خان کے ساتھ اگر کوئی شرکت کا معاملہ ہو نا, اس کو پروفٹ نہیں دیتے. بیوی کو کون دے گا پروفٹ؟ قرآن کے الفاظ ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا. پارٹنر شپ پہ جب بھی کوئی کام کرو گے, قرآن کہہ رہے اکثر پارٹنر ظلم کرتے ہیں, یہ قرآن کے الفاظ ہیں, اور تجربہ آپ لوگوں کا مجھ سے زیادہ ہوگا. پارٹنر شپ پہ جب بھی چلو گے تو معاملہ کیا ہوگا؟ خراب. وہ شو ہی نہیں کرے گا پروفٹ کتنا ہو رہا ہے. آپ نے کسی کو پیسے دے دیے اور دکان پہ بٹھا دیا کب بزنس کرو, وہ کوشش کرے گا پروفٹ کم سے کم, وہ بتائے گا ہی نہیں. تو جب وہ آپ جو اجنبی ہو جس سے اس کو ڈر بھی ہے, تو بیوی تو آپ کے ماتحت ہوتی ہے تو بیچاری کمزور ہوتی ہے نا, وہ تو زیادہ آنکھیں دکھائے گی تو آپ طلاق کی دھمکیاں دے دو گے اس کو. بھائی غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو اس لیے بیگم کے ساتھ اگر کاروبار کرنا ہے بہت برکت ہوتی ہے اس میں, لیکن اس کے لیے شرافت حد سے زیادہ ہونی چاہیے. ایسا شریف ہو جو آرڈر پہ بنوایا گیا ہو, ایسا شریف بہنوئی. بہت ہی نیک آدمی ہوگا جو بیگم کے ساتھ معاملات میں, بولو بھائی, کیونکہ بیوی شوہر کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اس کو نہیں دو گے تو وہ تو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں نا. تو اس لیے بہت ہی کوئی کوٹ کوٹ کے کسی میں نیکی بھری ہوئی ہے اور آرڈر پہ باقاعدہ بنوایا گیا ہے ایسا نیک آدمی, اس کے ساتھ تو بیگم کو کاروبار کرنے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے پیسہ دیا, وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو ایسے لوگ ابھی بھی دنیا میں, یعنی ایمانداری میں بہت سے اچھے اچھے لوگ مارکیٹ میں ہیں, مگر بہت ہی شارٹ ہیں. تو پیسوں کے معاملے میں جس کی رقم ہے اسی کے ہاتھ میں پکڑائی جائے, اس کے کسی ریلیٹو کو بتایا بھی نہ جائے کہ ہم نے اس کو اتنی رقم دی. یہ بھی خیانت ہے. آپ نے کسی کو دے دیے, چھوٹے بھائی کو پیسے دیے وراثت کے, بڑے کو نہ بتاؤ. چھوٹا خود بتائے بڑے کو کہ بھائی مجھے اتنے پیسے ملے, آپ نہ بتاؤ. یہ بہت گڑبڑ ہو رہی ہے آج کل. کسی کی امانت ہوتی ہے کہ مجھے, یہاں ایسا ہوتا ہے کوئی صاحب زکات کی رقم دینے کے لیے آئے, میرے پاس فون آیا کہ آپ تھے نہیں تو میں نے فلاں کو پکڑا دیے. میں نے کہا گئی دفاع ہو, اب مجھ سے نہیں پوچھنا کہ کہاں گئی, کیوں پکڑائی فلاں کو بھائی آپ نے. تو میرا کوئی نمائندہ کہیں بھی نہیں ہے, یہ صرف اپنی بات نہیں کر رہا, میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں. جب کسی کو جو چیز, یا تو کسی نے کہا ہو کہ فلاں کو پکڑا دو, جب تک نہیں کہا تو آپ نے کیوں پکڑائی کسی کو؟ یہ تو خیانت ہے. پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کو پکڑا, جیسے آپ نے کسی اور کو پکڑا دی, ایک لاکھ روپے مثلاً پکڑا دیے, اب دوسرے کے دل میں کیا آ جاتی ہے؟ لالچ کہ مفتی صاحب کو ایک لاکھ روپے زکات کے دیے تو وہ آ جائے گا. وہ گھر کے گرد کیا شروع کر دے گا؟ طواف. صاحب آپ کو لاکھ روپے دیں, وہ اگر 20,000 روپے نا, میری بہن کی شادی ہونے والی ہے میرے ساتھ, اب اس کو جان چھوڑانا مصیبت. اب اس کو بول کے دکھاؤ کہ نہیں بھائی وہ فلاں کہہ رہے آپ کو غریبوں کے لیے دیا نا مفتی صاحب, تو میں نے بتا دیا نا میں غریب ہوں. یہ سارے معاملات کہاں ہوتے ہیں؟ پیسوں کی لالچ ہر آدمی میں ہے، ہر آدمی میں. اگر کسی کو پتا چل جائے نا اس کی جیب میں 1,00,000 روپے زکات کے ہیں، آدھے لوگ یہاں کیا بن جائیں گے؟ غریب. بولیں گے یار وہ اصل میں ابھی تو سب ایسے ایسے کر رہے ہیں، بعد میں ان سے ملیں گے. واقعی ہیں؟ اگر ہیں تو یار وہ مسئلہ یہ کہ میرے چھوٹے بھائی کا آپریشن ہے، وہ اصل میں خرچہ بہت آ رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے شفاف. تو کسی کے قرضہ دینا ہے، ایسے کیس ہوئے، دو بھائی تھے، انہوں نے کہیں 10-20 لاکھ روپے ایک بھائی نے کسی کے لینے تھے، تو دوسرے جس نے دینے تھے نا اس نے کیا کیا، چھوٹے بھائی کو دے دیا کہ بڑے کو پہنچا دینا. چھوٹا پی گیا، وہ ایسے ترسا ترسا کہ وہ اصل میں میرا یہ کام تھا اصل میں یہ. اب پھڈا اتنا بڑا ہوا، بڑے نے اس آدمی سے کہا کہ جب تو نے مجھے دینے تھے تو مجھے کیوں نہیں پکڑائے؟ وہ کہے بھائی تیرا بھائی ہی تو ہے نا، میں بڑی ذمہ ہوں. وہ کہہ رہا تو بڑی ذمہ نہیں ہے، تجھے دینے پر. اب دونوں میں لڑائی، تو واقعی وہ بڑی ذمہ نہیں ہے، وہ 20 لاکھ روپے اس کے ذمے ابھی بھی باقی ہیں، کیونکہ اس نے جس کے پیسے تھے اس کو نہیں پکڑائے. اس کے علاوہ اس کے بھائی کیا اس کے باپ کو بھی پکڑائے ہوتے تو بڑی ذمہ نہیں ہوتا. شریعت کہتی ہے جس کی رقم ہے جب تک اس کے ہاتھ میں نہیں دو گے آپ بڑی ذمہ نہیں ہوگے. شوہر کی رقم دینی ہے اگر بیوی کو پکڑا دی تو بڑی ذمہ نہیں ہوگے، بیوی کو رقم دینی اگر شوہر کو پکڑا دی تو بڑی ذمہ نہیں ہوگے، جب تک اس کے ہاتھ میں رقم نہیں پہنچ جاتی. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ جس کی امانت ہے، کوئی قرضہ واپس کرنا ہے یا پیمنٹ کرنی ہے، کوئی چیز خریدی ہے، تو جو اصل بندہ ہے آپ کو اس تک بولو بھائی پہنچنا پڑے گا. سمجھ گئے یہاں تک؟ ہاں نابالغ کا معاملہ ہے تو وہ اس کے باپ سے کیا جائے گا، اور باپ کو بھی شریعت نے بہت سخت پابند کیا نابالغ کے مال میں، کہ آپ اس کی پراپرٹی بیچ نہیں سکتے نابالغ کی، ورنہ اس سے بھی بزنس ہو رہے ہوتے ہیں، سب ڈبا دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بہت اہم حکم دیا کہ تمام معاملات صاف ہونے چاہیے. پیسوں کا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ بولو بھائی کلیئر ہونا چاہیے. ایک ایک چیز پہلے پتا ہونا چاہیے، کام پھر یہ پھوکٹ میں کر رہے ہیں یا پیسے لیں گے آپ اس کے، ٹھیک ہے نا. اب دیکھو یہ کیا کرتے ہیں، یہ چھوڑو بات سے بات لگ جائے گی، آگے بھی ہم نے چلنا ہے. تو یہ تو سورہ بقرہ کا اہم حکم تھا. اور آج جو ہم نے سورہ آراف پڑھی ہے، سورہ آراف میں ایک دلچسپ واقعہ، اللہ نے اہل جنت اور اہل جہنم کا آپس میں کلام ذکر کیا ہے. ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، بس میں 5 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالی تو اہل جنت اہل جہنم سے بات کریں گے اور کہیں گے قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، دیکھو ہمارے رب نے ہم سے جو وعدے کیے تھے ہم نے ان وعدوں کو سچا پایا. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تمہارے رب نے بھی تم سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا تھا، تمہارے رب نے تم سے کہا تھا شرک کرو گے تو سزا ملے گی، زنا کرو گے تو سزا ملے گی، نمازیں ضائع کرو گے تو سزا ملے گی، شراب پیو گے تو سزا ملے گی، والدین کی نافرمانی کرو گے تو سزا ملے گی، معاملات میں صاف نہیں ہوگے تو بولو بھائی سزا ملے گی. تو کیا تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ تم نے سچا پایا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں ہم اس وعدے کو مذاق سمجھا کرتے تھے مگر آج وہ وعدہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا، دین کہتے ہیں طریقہ حیات، جو ان کا طریقہ حیات تھا وہ لہو و لعب. لہو و لعب کسے کہتے ہیں؟ کھیل تماشا. آپ نے دیکھا ہوگا جو مذہب کو فالو نہیں کرتے نا جو لوگ، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے آپ ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں لائف کو انجوائے کرو. مقصد کیا ہے زندگی کا؟ بھائی ہمیں ہم کیوں ہیں؟ ہم اسی لیے کہ انٹرٹینمنٹ اور بس انٹرٹین کریں ہر وقت اور لائف کو کیا کریں، یہی ہے نا بھائی، اور کیا ہے، یہی ہے نا. تو اتنی بڑی مخلوق انسان کی اللہ نے بنائی کھیلنے کے لیے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ویسے ہی دیکھو جاپان کے سائنسدانوں نے روبوٹ بنایا، کتنی محنت سے بنایا نا، لوڈو کھیلنے کے لیے، بولو نا فٹ بال کھیلنے کے لیے. اب کوئی جاپان کے سائنسدانوں سے پوچھے تم نے اتنی محنت کی، اتنے بڑے بڑے سائنسدان بیٹھے اور یہ ایسی خوبصورت مشین تم نے بنا لی، یہ کیا کرے گی؟ انہوں نے کہا ایسی ایک اور مشین بنے گی اور دونوں فٹ بال کھیلیں گے. تو آپ کہیں گے نا تمہاری عقل پہ ماتم کرنے کا دل چاہ رہا ہے، اتنی محنت اور اتنی خوبصورت مشین، یہ محض کھیلنے کے لیے. تو وہ بتائے گا نہیں کھیلنے کے لیے، اس سے بہت سارے کام لیے جاتے. روبوٹ بڑی قیمتی چیز ہے، کام کی چیز ہے. تو خدا کی قسم روبوٹ میں وہ ٹیکنک استعمال نہیں ہوئی ہے جو روبوٹ بنانے والے انسان میں استعمال ہوئی ہے. انسان بنا نہیں ہے، بنایا گیا ہے. وہ ڈارون کی میں کھچائی کرتا رہتا ہوں نا. میں آج بیٹھا بیٹھا وہ جو قرآن پہ تلاوت کر رہا تھا نا یہ یاد کرنے کے لیے، تو وہ بتوں کی بات آئی تو میرے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا کہ وہ قرآن بار بار کہہ رہے ان بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو. ایک خیال آیا کہ جو بت ہے نا، جو بے جان انسان کی طرح ہوتا ہے لیکن ہوتا بے جان ہے، یہ خود سے بن سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی سائنسدان کیوں پیدا نہیں ہوا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ کروڑوں اربوں سال گزرے اور ایک مٹی کا پتلا وجود میں آ گیا. لیکن اگر یہ مٹی کا پتلا، اس میں جان بھی پڑ جائے، یہ جو آنکھیں اس کی لگی ہوئی ہیں اس سے دیکھتا بھی ہو، یہ جو ناک اس بت کے لگی ہوئی ہے اس سے سونگنا بھی شروع کر دے، اور یہ جو کان اس کے لگے ہوئے ہیں اس سے سننا بھی شروع کر دے، اور یہ جو بت کے زبان ہے جس کو قرآن کہتا ہے یہ بول نہیں سکتے، یہ بولنا بھی شروع کر دے، اور یہ کھانا اور ہضم اور پھر یہ ہنسنا اور رونا اور یہ سارا پروسیس اور ذہانت شروع ہو جائے، تو کیا اس چلتے پھرتے بت کے بارے میں یہ کہنا ممکن ہوگا کہ یہ کروڑوں سال پروسیس سے گزرنے کے بعد خود سے وجود میں آ گیا ہے؟ بہت مشکل ہے یار، بہت مشکل ہے. یہ ہماری جو لمس یونیورسٹی ہے نا، اس میں یہی پڑھایا جا رہا ہے کہ انسان، اور یہ سارے پڑھ پڑھ کے کیا ہو رہے ہیں؟ کافر ہو رہے ہیں، اپنے بنانے والے کا انکار. ان سے کوئی پوچھے کہ پتھر کے بنے ہوئے بت کروڑوں سال بعد بھی خود سے وجود میں نہیں آئے، تو یہ چلتے پھرتے بت، یہ چلتے پھرتے بت جو سونگتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سوچتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے، اس میں فیلنگ ہے، اس کے جذبات ہیں، اور بڑا ذہین ہے جو کروڑوں بتوں کو بنا رہا ہے، یہ بت اتفاق سے وجود میں آ گیا. بندر سے ترقی کرتے کرتے ایسا اتفاق سے ہو کے آ گیا. خدا کی قسم دنیا میں اس سے بڑی حماقت اور پاگل پنے کی بات آج تک کسی نے نہیں کی ہوگی. اب سوال پیدا ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے ذہین سائنسدان ایسی حماقت کی بات کر کیسے دیتے ہیں؟ اس کا قرآن جواب دیتا ہے کہ آخرت پر ایمان نہیں ہے. ان کو پتہ نہیں ہوتا کتنی کڑوی بات اپنی زبان سے نکال رہے ہیں، جس کی سزا ان کو ملے گی اور جس کا ان کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. جب جواب دہی کا تصور نہیں ہوتا، انسان وہ بات تو لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے ڈرتا ہے جس پر لوگوں کی طرف سے ریئیکشن ہو. اس میں تو 100 دفعہ سوچ کے کوئی نظریہ اور تھیوری پیش کرے گا انسان، لیکن خدا کا چونکہ خوف نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، تو خدا کے بارے میں جو چاہے کہہ دو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر جہنم کی آگ میں جلیں گے. تو اہل جنت کہیں گے کہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے پورا پایا، کیا تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہوا؟ وہ کہیں گے نام، ہاں ہاں ہاں، ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے یہ عذاب دیکھ لیا ہے. اور اللہ فرمائیں گے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو کھیل اور تماشا، جیسے روبوٹ فٹ بال کھیل محض فٹ بال کھیلنے کے لیے نہیں ہوتا، ایسے ہی خالق کائنات نے اتنی خوبصورت مخلوق محض انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا نہیں کی. اس کا بھی ایک مقصد ہے، وہ مقصد قرآن بار بار بیان کرتا ہے، آزمائش. کون میرا شکر گزار بنتا ہے بن دیکھے ایمان لاتا ہے، اور کون میری نافرمانی کرتا ہے؟ اور دنیا میں جو آزمائش ایسی ہو کہ اس امتحان کے بعد رزلٹ ہی نہ نکلتا ہو، اس سے بیکار امتحان دنیا میں کوئی، وہ امتحان لینے والا پاگل ہوتا ہے. تو اللہ نے اگر ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا تو ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں نتیجہ، بولو بھائی، نہیں نکلتا. یہاں تو ظالم ترقی کرتا ہے اور مظلوم پستا چلا جاتا ہے. جو قتل کرنے والا وہ بازاروں میں گھوم رہا ہوتا ہے، اور جو بے گناہ ہوتے ہیں ان پہ قتل کا کیس بن کے وہ اندر. سچے لوگوں پہ تہمتیں لگتی ہیں، وہ مجرم نہ ہونے کے باوجود بدنام ہو جاتے ہیں, اور جو اصل مجرم ہوتے ہیں ان پہ وہ متقی اور پرہیزگاری کے روپ میں گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ تو بڑا دو نمبر ہی ہے اس دنیا میں. صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ امتحان کا ریزلٹ اس دنیا میں اناؤنس نہیں ہوتا, اس کے لیے اللہ نے الگ جہان رکھا ہے, الگ جہان رکھا ہے. تو جو بھی اس بات کو نہیں مانتے وہ اپنی دنیا کے مقصد کو صرف کھیل اور تماشا بناتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے یہ جب جہنم کی آگ میں جلیں گے تو ان سے کہا جائے گا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا. اور اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو مذہب کو فالو کرتے ہیں مگر انہوں نے اپنے مذہب کو جو جس کو اسلام کہا جاتا ہے برحق مذہب, اس اسلام کو کھیل اور تماشا بنا لیا, وہ لوگ بھی اس میں داخل ہیں. آج دیکھیں نا مذہب کے ان چیزوں کو فالو کیا جاتا ہے جن کا تعلق انٹرٹینمنٹ سے ہے. مذہب کے نام پہ قوالیاں ہو رہی ہیں, ناچ رہے ہیں ڈھم ڈھم, نبی کی محبت میں کیا کر رہے ہیں. آپ مزاروں میں جا کے دیکھیں قوال بیٹھا ہوگا منہ میں پان رکھ کے, بڑے بڑے سے بال ہوں گے اور وہ جھوم رہا ہوگا ڈھم ڈھما ڈھم ڈھم ڈھما, ادھر ناچ گانے چل رہے ہوں گے. گناہ بھی ہو رہا ہے اور لیبل کیا لگایا جا رہا ہے, نبی کی. بولو بھائی تو یہ بھی دین کو کھیل, اور اس کے لیے پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا ہے, ان چرسیوں کے لیے بھیجا اللہ نے پیغمبروں کو, ان چیزوں کو پروموٹ, بھنگ پی کے اور چرس پی کے لگے ہوئے ہیں سارے اور دھمال آ رہا ہے. وہ دیکھا ہوگا آپ نے یوٹیوب پہ کرنٹ والے بابا, وہ پڑھ رہے ہیں, کوئی بندہ آتا ہے اس کو یوں لگایا ہو گھومتا ہے. یہ کون سا بابا ہے بھائی؟ کیا پیغمبروں نے, پیغمبروں کی تعلیمات ان حماقتوں کے لیے تھیں, ان ناچنے والے لوگوں کے لیے ہیں؟ یہ چیزیں پیغمبر پروموٹ کر کے گئے ہیں دنیا میں, اللہ نے اس کے لیے پیغمبروں کو, پیغمبروں پہ پتھراؤ ہوا ہے, ان کے خون جوتوں سے بھرے ہیں, وہ اس چیز کے لیے ہوا ہے یہ سب کچھ. فلانے بابا فلانے بابا, وہ آ رہا ہے تو کرنٹ لگ رہا ہے, وہ بابے آ کے صرف وہ بابا کا ہاتھ چومتے تو وہ کلابازیاں کھاتا ہے. سب کو چترول لگاؤ ایک دفعہ تمیز سے, سب سیٹ ہو جائیں گے. مزاروں پہ جا کے دیکھو, دیگوں پہ دیگیں, لنگروں پہ لنگر, اور قوالیاں چل رہی ہیں اور بے پردہ عورتیں بھی آ رہی ہیں, اور وہ جن چڑیل, کوئی جن اتارنے مزار پہ جا رہے ہیں, کوئی بھوت, اور جتنے لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں انہی پہ جن چڑیل بھوت چمٹتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں جب جن چڑھتا ہے تو میں مزار پہ جاتا ہوں جن اتر جاتا ہے. میں نے کہا تم پہ چڑھتا ہی اس لیے ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ کہاں جائے گا, مزار پہ, اور وہ وقتی طور پر اتر جاتا ہے. میں نے کہا یہ بابا نہیں اتار رہے جن. کہہ رہے کیوں, بلکہ ایک صاحب کا تو فون آیا, ان کو فالج ہوا تھا بیچاروں کو, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے, آدھا دھڑ ان کا مفلوج, علاج کر کر کے تھک گئے. تو ان کو کسی نے کہا بتایا کہ فلاں مزار پہ جانا تو وہ وہاں سے تمہارا دھڑ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا دیکھو وہ جو بھی بابا تھے, جو بھی نیک آدمی ہوں گے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, جب ان کا انتقال ہوا تھا تو ان کے دونوں دھڑ کیا ہو گئے تھے, مفلوج. انتقال میں یہی ہوتا ہے نا, ادھر کا دھڑ کام کر رہے ہیں نا ادھر کا. میں نے کہا پھر ان کو غسل دیا گیا, ان کے کپڑے اتارے گئے, ان کو ادھر لٹایا یوں کرایا, تو وہ ان کا ایک دھڑ کیا ایک انگلی بھی کام ہے بھائی. تو جس بیچارے کے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہوں, چاہے وہ کتنا بڑا بزرگ ہو, وہ آدھے دھڑ والے کو ٹھیک, بولو بھائی, اگر ان میں یہ ٹھیک کرنے کی طاقت ہوتی تو سب سے پہلے اپنا کم از کم آدھا دھڑ تو ٹھیک کرتے نا. کمال ہے جس کا آدھا دھڑ خراب ہے, وہ ایسے کے پاس جا رہے ہیں جس کے دونوں دھڑ کام, دھڑ سمجھتے ہیں نا آدھا پورشن جس باڈی کا. تو ان کی سمجھ میں آیا الحمدللہ وہ حاجات پوری کروانے کے لیے مزار نہیں ہے, اس کے لیے مسجدیں ہیں, اللہ کے گھر ہیں. اللہ کے گھر میں یہاں دعا مانگو, اور تگڑی دعا مانگنی ہے تو بیت اللہ پہنچ جاؤ, سیدھا اللہ کے اصل اوریجنل گھر, یہ بھی اوریجنل گھر ہے, وہ بالکل مرکز ہے, وہ تمام گھروں کا سر, بیت اللہ میں جا کے دعائیں مانگو, غلاف پکڑ کے دعائیں مانگو, اور ملتزم سے چمٹ کے دعائیں مانگو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتزم سے چمٹ کے دعائیں مانگی ہیں. وہ ایک ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے, وہ کہہ رہے ایک دیہاتی آیا, میں نے وہاں ملتزم پہ دیکھا, وہ چمٹ چمٹ کے نا ملتزم دعا مانگ رہا ہے, وہ بےچارہ سیدھا سادہ دیہاتی. پھر مجھے آ کے بتا رہا ہے, کہہ رہے آج تو ہم نے اللہ کا گریبان پکڑ کے دعا مانگی ہے آج تو ہم نے اللہ کا گریبان پکڑ کے بولا ہے کہ میرا یہ کام کر دے. وہ سیدھا سادہ آدمی تھا بےچارہ, اس کو نہیں پتا, جیسے ہم بالکل کسی کا گریبان پکڑ لیتے نا بھائی یہ کام کر, کہہ رہے آج تو ہم نے اللہ کا گریبان پکڑ کے بولا ہے کہ اللہ میرا یہ کام کر دے. تو وہ بیچارے کی اپنی تعبیر تھی, کوئی ہوتا تو فوراً گستاخ کا فتویٰ لگا دیتا اس کے اوپر, وہ جیسی اس سیدھا دیہاتی جیسی اس کی زبان, جو اس کے جذبات تھے وہ اسی الفاظ میں اس نے اس کو بتایا. تو حقیقت یہی ہے کہ جو ملتزم پہ کھڑے ہو کر جب بیت اللہ کی چادر کو پکڑ کے اور رخسار وہاں رکھ کے دعا مانگتے ہیں تو یہ ایسے ہے جیسے اللہ سے لپٹ کے دعا مانگ. تو یہ ہے, مسجد میں آؤ, گھر میں رات کو اٹھ کے اللہ سے دعا مانگو, مزار پہ اگر جا رہے ہو تو ان بزرگ کے لیے دعا مانگنے کے لیے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, کہ بڑے بزرگ تھے ان کی قبر پہ گئے تو ان کے لیے دعا مانگو کہ اللہ ان کے درجات اور زیادہ بلند کر دے, بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس سے آگے بڑھو گے تو کیا ہو جائے گی, بدعت, ناجائز. تو یہ بھی دین کو کھیل تماشا بنانے والی بات ہے. قوالیاں ہو رہی ہیں, دھوم دھڑک کے ڈھم ڈھم ہو رہا ہے اور کلابازیاں کھا رہی ہیں, وجد آ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ بھی کیا ہے, تماشا, ڈانس ہو رہا ہے نبی کی محبت میں. ہم تو دیکھتے ہیں, ہم تو باقاعدہ نعتوں پہ کیا چل رہا ہے, میں نے وہاں دیکھا وہ سمندر کے کنارے کچھ لڑکے کیا کر رہے ہیں, ناچ چل رہی ہے اور ڈانس کر رہے ہیں. یہ بھی دین کو کیا ہے, یہ دین کے ساتھ کیا ہے یہ. اور نعتوں کے اسٹائل بھی اسی قسم کے آ رہے ہیں. نعت میں ایک وقار ہونا چاہیے, ایک نور ہونا چاہیے. نعت پڑھنے کا انداز ایسا جیسے کوئی فلم کا گانا ہو تو یہ نعت کے ساتھ مذاق ہے یا نہیں ہے. ایسے اسٹائل میں نعتیں کہ لوگ تھرکنا شروع, ناچنا شروع, کلابازیاں کھا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا پہلی نظر میں کہ یہ نعت پڑھ رہا ہے یا کوئی مائیکل جیکسن کا کوئی گانا چل رہا ہے. یہ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں, انہوں نے دین کو کیا بنا لیا, انٹرٹینمنٹ, تفریح کا ذریعہ. دین اصل کیا تھا, قرآن میں آج ہم نے آیتیں پڑھی, قل تعالوا, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, اے نبی ان سے کہو آؤ. جیسے کیسے پیار سے ہم کسی کو کہتے ہیں نا, یار تو ادھر ادھر جا رہا ہے, تو بھٹک رہا ہے, ادھر آ ذرا, چھاؤں میں آ جا ذرا. مجھ سے لوگ آتے ہیں نا کوئی الگ گھر گھریلو مسئلہ کہنا, ادھر سب کے سامنے میں کہتا ہوں ادھر چھاؤں میں آ جاؤ, حالانکہ چھاؤں ہوتی نہیں ہے, ادھر چھاؤں میں آ جاؤ, ذرا ادھر بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے ہو. تو اللہ کیا فرما رہے, تعالوا, ادھر آؤ, آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے رب کن چیزوں سے. سارا کچھ ہم کر رہے ہیں رب کو خوش کرنے کے لیے نا بھائی, اگر کوئی قوالیاں بھی پڑھ رہا ہے تو اس کی نیت کیا ہے, رب کو خوش کرنا. تو اللہ کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں رب کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے. ان دھوم دھڑکوں سے خوش نہیں ہوتا, خوش ہوتا ہے ان کیا ہے, تعالوا ما حرم ربکم اللہ تشرکوا به شیئا, سب سے پہلے اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے بولو بھائی نہیں پکار. سب کس کے محتاج ہیں, اللہ کے. وبالوالدین احسانا, گھر میں ابا اور اما کے جا کے پوچھو کہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہے ہو. احسان کا مطلب اچھا سلوک نہیں, بہت اچھا. احسان کہتے ہیں کسی بھی معاملے کو انتہا تک پہنچانا, بہت اعلیٰ درجے تک پہنچانا, اس کو احسان کہتے ہیں. جس کو انگلش میں کہتے ہیں ایکسیلنٹ, کوئی کام آپ کو نا ایکسیلنٹ, ایک ہوتا ہے گڈ, گڈ کا مطلب اچھا کیا آپ نے, ایکسیلنٹ کا مطلب ہٹو بچو. تو ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک ہو کہ والدین کہیں بھائی بول لو نا, ہٹو بچو, یہ ہمارا بچہ ایسا ہے, بچوں باقی سارے ہٹو, یہ ہے کیا احسان. وبل والدینی احسانا, ولا تقتلوا اولادکم من املاق, ہر وقت غربت غربت غربت, پیسے نہیں ہے پیسے نہیں ہے, اور بچے کھا جائیں گے, بچے نہ ہو بچے. اللہ فرماتے ہیں نا نا نا, بچوں کو قتل ماں کے پیٹ میں بھی ضائع نہ کرو, پیدا ہونے کے بعد بھی ضائع نہ کرو. کیوں, نحن نرزقہم وایاکم, ان کو رزق فیملی پلاننگ والے نہیں دیتے, ان کو رزق کون دیتا ہے, میں دیتا ہوں. اور تو جو بڑا ہو گیا نا, جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو نے اور کھا کھا کے اتنا مسنڈا ہو گیا, تجھے بھی روزی آئی ایم ایف والوں نے نہیں دی ہے, تجھے کس نے روزی دی ہے, میں نے, یہ گورنمنٹ تجھے نہیں کھلاتی ہے جو تیرے لیے پالیسیاں بنائے گی کہ دو بچے یا تین بچے, یہ گورنمنٹ تیرا خدا نہیں ہے, یہ چیف جسٹس جو تجھے پانی نہیں پلا رہا, جو کہہ رہا ہے کہ جناب اتنے گیلن پانی ہم اتنا نکل رہا ہے کہاں سے پانی پئیں گے. میں نے بتایا تھا نا, وہ چیف جسٹس صاحب نے بیان کیا تھا کہ اتنے کروڑوں گیلن پانی زمین سے نکل رہا ہے, پانی ختم, تو بچے کیا کرو, روکو. تو میں نے کہا رپورٹ اس کو نہیں کہتے کتنا نکل رہا ہے, رپورٹ اس کو کہتے ہیں کہ جا کتنا رہا ہے اور اس میں سے نکل کتنا رہا ہے. جانے میں کی رپورٹ نہیں بتائی کہ کتنا زمین میں جا رہا ہے, یہ تو حالات ہیں ان لوگ. اور کہتے ہیں پڑھے لکھے ہیں, اور پھر صبح شام مولویوں پہ طنز کے, ان مولویوں کو آتا کیا ہے, مولویوں کے پاس اللہ کا شکر ہے سینس, الحمدللہ. بولو بھائی, مولوی کو اتنا پتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے, یہ اس کی علامت ہے کہ اس بچے کو پیدا کرنے والے کو پتا ہے کہ اس کو کتنا رزق چاہیے, کس نوعیت کا رزق چاہیے اور کہاں سے چاہیے. اس کو یہ بھی پتا ہے اس کو کتنا دودھ چاہیے. پتا ہے آپ کو بچے کا جتنا ویٹ ہوتا ہے نا اسی حساب سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے. بچہ اگر دبلا ہے تو اس کو دودھ کم چاہیے نا, وہ دودھ کمزور ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھی کم. بچہ اگر صحت مند پیدا ہو نا تو اس کو دودھ, کیونکہ وہ زیادہ خوراک ہے اس کی, تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھی بولو بھائی زیادہ. بچے میں جس منرل کی کمی ہوگی نا ماں کے دودھ میں وہی چیز زیادہ ہوگی. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے بھی کوئی کہے کہ اللہ نہیں کھلاتا اور وہ کیلکولیشن کرتا رہے بیٹھ کے, تو اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کون ہوگا میرے بھائی, اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا. تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا نحنو نرزقہم, ان کو رزق بھی ہم اور تمہیں رزق بھی کون دے گا, ہم دیں گے. لہذا اس نیت سے نہ آپ کو نسل روکنے کی اجازت اور نہ ماں کے پیٹ میں حمل ضائع کرنے کی اجازت. اگر کوئی ایسا کرتا ہے سارا دن بیٹھ کے ناطے پڑھتا رہے, میلاد شریف کی محفلیں مناتا رہے, قوالیاں کرتا رہے, تو میرے بھائی اس کا جنت میں جانا بولو نا. مجھے پتا ہے میرے بیان پہ ایک آدمی نے کمنٹ کیا کہتے ہیں ان کے تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, اخلاق ہی نہیں ہے, اور کیسے کیسے موضوعات کو یہ لوگوں میں جا کے چھیڑتے ہیں. تو ٹھیک ہے میں بیٹھ کے پھر میٹھی میٹھی آپ سے باتیں کر لیتا ہوں, بس سب جنت میں جائیں گے, جہنم میں کوئی بھی نہیں جائے گا. پڑوسیوں, اب ہماری جو اسکولوں کی اسلامیات ہے نا پتہ ہے کیا ہے, وہ پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو, سچ بولو. تو یہ تو عیسائی بھی کہتا ہے پڑوسیوں سے, کیا خیال ہے؟ ہندو بھی یہی کہتا ہے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو, عیسائی بھی یہی کہتے ہیں سسارے, تو یہ اسلام بھی کہتا ہے اس کو بھی, لیکن اس کے علاوہ بھی تو کچھ چیزیں ہیں نا. کیا ہو گیا بھائی؟ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں جو اسلام کہتا ہے, اور اس کو جب فالو نہیں کیا جاتا تو بسا اوقات انسان کو غصہ بھی آتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں غضب آ جاتا تھا؟ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیان فرماتے ہوئے آپ کے چہرہ ایسا سرخ ہو گیا غضب سے کہ صحابہ کہتے ہیں ہماری چاہت ہوئی کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں تاکہ آپ پر یہ غضب کی کیفیات بولو ختم ہو جائیں. تو نسل کو روکا جا رہا ہے. بڑے بڑے دیندار لوگ ہیں, میرے پاس کال آتی ہیں, خانقاہوں میں منجے ہوئے, چلے لگے ہوئے, چار مہینے لگے ہوئے, حضرت میں پہلے ہی غریب ہوں, تیسرا بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں یار تو ایسی بات نہ کرتا, اللہ نے تجھے کہہ لیا کمبخت, تجھے 6 فٹ کا بنا دیا میں نے, 6 فٹ کا بنا دیا اور تیرے چربی آپریشن کرو اتنی نکلے گی, تو یہ غربت سے تو متاثر نہیں ہوا, تیری اولاد یہ بس یہیں آگے بریک لگا دوں گا میں, اس سے آگے میرے پاس وسائل نہیں ہے کیا؟ کس قدر غصہ آئے گا اللہ کو. مجھے جو غصہ آ رہا ہے نا ان لوگوں پہ, اس لیے نہیں کہ میرا کوئی نقصان ہو رہا ہے, آپ کے 2 ہوں 4 ہوں 8 ہوں میرا کیا فرق پڑتا ہے بھائی, اس سے میری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ مجھے غضب اس لیے آ رہا ہے یہ سوچ کے کہ اللہ کو آپ پر کتنا غضب آتا ہوگا. اور اللہ کو یہ ایسے ہی ہے جیسے باپ جو ہے نا, باپ بڑا سیٹ تھا, بڑا کھلانے پلانے والا اور بڑا ٹھیک ٹھاک, اس نے وہ سیٹ ہے ساری دنیا پتا, اس سے بڑا سیٹ دنیا میں پیدا ہوا ہی نہیں. اب اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ دکان میں جتنی چیزیں بھری ہوئی ہیں تو کوئی بھی کھلونا اٹھا لے, بلکہ وہ شو روم لے گیا, آپ جوان ہو. اس نے بولا بیٹا یہ تیرا باپ کا تو تجھے پتا ہے نا کیسا ہے, تو بیٹا ایسا کر تو یہاں سے کوئی سی بھی گاڑی پہ ہاتھ رکھے گا وہ تیری. آپ نے ایف ایکس پہ جا کے ہاتھ رکھا. ابا کہہ رہے یہ کیوں؟ آپ کہہ رہے ابا دیکھو آپ کے اور بھی بیٹے ہیں اور ابھی 2-4 ہو سکتا ہے اور بھی ہو جائیں, تو ایسا نہ ہو آپ کے سارا بیلنس ہی ختم ہو جائے. تو اگر غریب ابا ہوگا تو خوش ہوگا میرا بیٹا کتنا کفایت یار. اگر وہ سیٹ عابد جیسا ہوگا کہے گا یار تو نے تو میری ایسی کی تیسی کر دیا ہے, تو نے تو میری ناک کٹوا دی معاشرے میں یار, کیا ہو گیا گا 2-4 اور ہو گئے تیرے بھائی, کیا ہو جائے گا؟ تو کمبخت تو یہ تو بتا کہ تو سیٹ عابد کا بیٹا ہے. تجھے میں نے کہا تھا جو گاڑی تجھے شو روم پہ چاہیے ہاتھ رکھ, اور تو ایف ایس رکشہ اٹھا کے لے آیا, اور پھر کم از کم ویسے ہی کہہ دیتا مجھے رکشہ چلانے کا شوق ہے ابا میں یہ بھی تفریح, تو بھی ٹھیک تھا. تانا کس کا دے رہا ہے؟ غربت کا, کہ ابا آپ کی جیب سے پیسے کم نہ ہو جائیں. تو غیرت مند اور سخی اور مالدار باپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو یہی حال فیملی پلاننگ والے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ دوسرے کے بعد تیسرا پیدا کیا تو یہ زمین میں وسائل بولو بھائی کم ہو جائیں گے. حالانکہ یہ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے. اور وسائل کس نے رکھے؟ اللہ نے. اور تمام انسانوں کو رزق دینے کا وعدہ بھی کس نے کیا؟ اللہ نے. وما من دابت الا علی اللہ, اللہ فرماتے ہیں میرے ذمے ہے ذمے. پھر اللہ کہہ رہا ہے میں سیٹ ہوں, بلکہ اللہ تو کہہ رہا ہے اڑاؤ خرچ کرو غریبوں پہ, میں کھلاؤں گا. اور یہ کہہ رہا ہے نا اپنی اولاد پہ بھی خرچ نہ کرو, غریب تو دور کی بات، اولاد کو بھی کھلایا تو میرے پیسے کم ہو جائیں گے، حالانکہ اولاد تو سب سے پہلے ہے. یہ سوچ ہے غیر مسلم کی، اور یہی ہمارے لبرل لوگوں کی. تبھی یہ کنجوس در کنجوس در کنجوس، اور دولت جمع کر کے ہم نے علماء کے ساتھ وقت گزارا ہے، بزرگوں کے ساتھ. خدا کی قسم ہم نے دولت مند علماء بھی دیکھے ہیں، غریب بھی دیکھے ہیں، مگر نہ غریب کے چہرے سے پتا چلتا ہے کہ یہ غریب ہے، اور نہ دولت مند کے چہرے سے تو لگتا ہے دولت مند ہے. ایسے بڑے بڑے دل اتنے. میں جب مدرسے میں گیا، میرے شیخ و مرشد، ان کو کسی نے کوئی ہدیہ لا کے دے دیا، بڑی رقم ساری بانٹ دی انہوں نے نا طلبہ میں، اور خود زیرو. تو جب ہم کو اتنی بڑی عیدی ملی نا، ہم نے کہا اڑے تو ٹائٹ عیدی ہے. میں نے کہا یہ کیوں؟ انہوں نے کہا ویسے ہی. تو پھر وہ ہمارے استاد تھے، میں نے کہا وہ انہوں نے تو بڑا ہدیہ دے دیا ہم لوگوں کو، یہ سب طلبہ کو بانٹ دیا اتنا. تو میں نے ان کو کہا کہ وہ تو خود اتنے پیسہ نہیں ہے ان کے پاس، انہوں نے اتنی ہمت کیوں کی؟ تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اخلال. اے بلال، خرچ کر اور عرش والے سے غربت کا خوف بولو بھائی مت. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. علماء کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، دل بڑا ہوگا. بزرگوں کے ساتھ رہو، ان کی سخاوت کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو دل کیا ہوگا؟ بڑا. اور انہی لوگوں میں گھسے رہو گے نا جو تمہیں کیلکولیشن کر کے ہر وقت، تو اتنا سا دل ہو جائے گا، ہر وقت کیلکولیٹر ہاتھ میں لے کے بیٹھے رہو گے، اتنے آئے، اتنے گئے، اتنے رہ گئے، یہ بھی نہ چلے جائیں، یہ بھی نہ چلے. دنیا مسافر خانہ ہے بھائی، کھاؤ پیو موج مستی کرو، مر جاؤ، قبر میں تھوڑی لے کے جانا ہے. ہاں اڑاؤ نہیں، ضائع مت کرو، یہ ہم نہیں کہتے ضائع کرو. تو ہمارے استاذ کا واقعہ سنا کے بس بات ختم کرتا ہوں. میرے جو شیخ و مرشید ہیں، ہم نے دیکھو شیخ بھی کس قسم کے پالے ہوئے ہیں، معذرت، پالے کا لفظ صحیح نہیں ہے لیکن دیکھ لو پھر بھی. تو لوگ آج کل بزرگ میں پتہ کیا چیز دیکھتے ہیں؟ بس ذکر، تسبیحات، ایسا بالکل بیٹھا ہوا ہو، ہل ہی نہ سکے، بس اس طرح کا بزرگ دیکھتے ہیں. تو ہم نے، وہ بتا رہے تھے کہ میرا یہ معمول تھا، بہت پرانا واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں میرا معمول ہے کہ میں صحیح بخاری اپنے بستر کے ساتھ رکھ کے سوتا ہوں. بعض لوگ صحیح بخاری اس لیے رکھتے ہیں تاکہ کھول کے لوگوں کو فرقہ واریت میں الجھائیں، ٹھیک ہے نا. یہ دیکھو اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے، امام ہونی پکے تو یہ رائے ہے، اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے، فلانے کی تو یہ رائے ہے، تو ایک نئی دکان کھولنے کے لیے. تو وہ انہوں نے صحیح بخاری رکھی ہوئی ہے، کہہ رہے میں نے یہ عزم کیا ہوا ہے کہ جیسے ہی کوئی حدیث سامنے آئے گی تو کم از کم ایک مرتبہ اس پر عمل لازمی کروں گا. تو کہتے ہیں میں نے جب صبح اٹھ کے حدیث کھولی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو اللہ جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دے، اسے چاہیے کہ رشتہ داری جوڑے، اسے چاہیے کہ رشتہ داری جوڑے. کہہ رہے میں نے کہا رشتہ داروں کے ساتھ کوئی اوکھا سلوک کرنا ہے نا، یہی کہتے ہیں نا پنجابی میں اوکھا، کچھ بڑا اچھا سلوک کرنا ہے. ہم ہوتے تو ہم کہتے آج سب سے سلام دعا کر کے خیریت پوچھو، اچھا سلوک ختم. کیا خیال ہے؟ میں نیت کرتا ہوں اچھا سلوک کرنے کی، فون اٹھایا، بڑے بھائی سے خیریت، اچھا وعلیکم السلام، چھوٹے بھائی سے خیریت، بہن سے خیریت، ابا اما ٹھیک، چلو آج ہم نے سب سے کیا کر لیا، بولو بھائی. یہ ہوتا. تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کے، کہتے ہیں کہ میرا ایک شاگرد تھا، ہاں کہتے ہیں میرے پاس، یہ پرانی بات ہے نا، تو میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، 25,000 روپے، وہ 25,000 اس وقت ایک رقم تھی، اور ان کے لیے تھی، کیونکہ ان کے پاس تو 25 بھی نہیں تھے نا، جو غریب ہو اس کے لیے تو 25,000 بہت ہے نا. تو میرے پاس پڑے ہوئے تھے کتنے؟ 25,000. تو وہ میں نے اپنی کسی ضرورت سے رکھے ہوئے تھے. کہہ رہے ہیں بالکل وہی ضرورت میرے بڑے بھائی کو بھی تھی. کہہ رہے ہیں میں نے کہا اچھا سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی ضرورت کو قربان کر کے بڑے بھائی کی ضرورت پوری کر دو. کہہ رہے ہیں وہ 25,000 میں نے اٹھا کے ان کو ہدیہ دے دیے، گفٹ، کہ آپ کو گفٹ ہے. ان کو یہ نہیں بتایا کہ ایکچولی ضرورت تو مجھے تھی، مگر خون تو خون ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں آٹھا نے کسی کو دے گا اور ڈائلاگ ایسے مارے گا مگر اپنا خون تو کیا ہوتا ہے، ایسا نہیں، بس یہ جی ہدیہ، ہدیہ دے دیا ان کو اور اپنی ضرورت کو کیا کر دیا قربان. کہہ رہے ہیں اگلے دن کیا ہوا کہ ایک آدمی آیا جو میرا ہی شاگرد تھا اور خاندانی کنجوس مشہور تھا. اس کے بارے میں یہ تھا کہ مالدار بہت ہے مگر آج تک اس نے کسی کو کبھی ہدیہ، کوئی گفٹ اس کی جیب سے کسی کے لیے کبھی نہیں نکلا. کہہ رہے ہیں وہ آیا اور اس نے بڑی لجاجت کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ 2.5 لاکھ روپے مجھے گفٹ دیے جو بالکل توقع کے برخلاف. 2.5 لاکھ روپے گفٹ دیے. کہہ رہے میں نے کہا یہ 2.5 لاکھ ابھی میں نے 25,000 دیے اور کتنے آ گئے؟ 2.5 لاکھ 25,000 کا کتنا ہوتا ہے؟ 10 گنا. اللہ نے کہا نا 1 کے 10 دوں گا. اب یہ دوسری آزمائش تھی. ہم ہوتے ہم کہتے ماشاءاللہ آ گئے, چلو جی اللہ کی نعمت. کہتے میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو میرا کل کا عمل بہت زیادہ پسند. تو بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کتنا پسند آیا, لہذا یہ رشتے داری جوڑنے کے بدلے میں یہ پیسے آئے ہیں, تو یہ سارے پیسے میں بہن بھائیوں میں بولو بھائی تو دوبارہ 0 ہو گئے. وہ 2.5 لاکھ سب بہن بھائیوں کو برابر برابر نہیں بولو تو پھر رہنے دو. کیا کر دیے؟ بانٹ دیے. فیملی پلاننگ والے اس فلسفے کو بولو بھائی, وہ جو ذہن دے رہے ہیں نا آپ کو اس میں یہ کہ اپنے بچے پہ خرچ نہ کرو. بہن بھائی تو دور کی بات ہے بھائی, پیدا اس لیے نہیں کرنے دے رہے نا کہ خرچ کرنا پڑ جائے گا. صحابہ تو بیوہ عورتوں سے شادی کرتے تھے, ان کے بچے لے کے پال لیا کرتے تھے, اور یہ اپنے نہیں پیدا ہونے دے رہے. کیسی گندی سوچ بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی لاشعوری طور پر؟ انگریزوں نے یہی کیا, اپنی اولاد پہ خرچ نہیں کیا, پھر کتوں پہ خرچ کرتے ہیں. وہ کتوں پہ کر رہے ہیں خرچ کیونکہ اتنی دولت لے کے کہاں جائیں گے, اور بڑھاپے میں کتے ان سے ہیلو ہائے بولو نہیں کرتے. بڑھاپے میں تو انسان کو اولاد چاہیے, بیٹیاں چاہیے, بہویں چاہیے, داماد چاہیے. خیر تو وہ انہوں نے سارے پیسے کیا کر دیے؟ پبلک میں ڈیوائڈ. تو ابھی تک زندہ ہے ماشاءاللہ, ابھی تک زندہ ہے, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. تو میں نے جو میرے پہلے شیخ تھے, جو ان شیخ کے شیخ تھے, ان کو اس سے بھی زیادہ سخی دیکھا ہم نے. ان کو تو ایسا سخی دیکھا تھا کہ اللہ کی پناہ, ہم تو کبھی کبھار حیران ہوتے یار یہ کرتے کیا ہیں. وہ جتنی آمدن ان کی زمینوں کی آمدن تھی, وہ بڑے مالدار تھے, اتنے مالدار تھے کہ وہ تو بھائی ہٹو بچو. ان کی جو زمینوں سے پیسہ آتا تھا نا, ایسے بڑی گڈیاں رکھی ہوتی تھیں, اور اس میں سے اپنے گھر کا خرچہ نکالا جو بہت معمولی سا ہوتا تھا, وہ نکال کے باقی سارا فی سبیل اللہ. کیسے ہنستے ہنسی خوشی دنیا سے گئے ہیں, بالکل آخری دم تک چہرہ کیا تھا ان کا. یہ اتنا میں نہیں کہہ رہا, آپ لوگ اتنی سخاوت کا مظاہرہ پلیز نہ کریں, کیونکہ ابھی ایک بیان سنا ہے, جب یہ بخار اترے گا آپ کو پھر جب جیب میں دیکھیں گے پیسے ہی نہیں ہے تو پھر میرے سے آ جائیں گے یار وہ سنا ہے کچھ زکات وکات بھی ہوتی ہے آپ کے پاس. تو ہر آدمی کو اس حساب سے توکل کرنا چاہیے, کچھ جمع بھی کریں تاکہ کبھی ضرورت پڑ جائے تو مانگنا نہ پڑے. تو لیکن یہ جو ذہن بنایا جا رہا ہے, لا دین قوتیں, یہ کنجوسی والا ذہن بنا رہی ہیں, اور اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ محبوب ہے, کیونکہ اللہ سخی ہے. نبی نے فرمایا اللہ سخی ہے, سخاوت کو پسند کرتا ہے, اور سخی آدمی اللہ کے بھی قریب, جنت کے بھی قریب, لوگوں کے بھی قریب. اور نبی نے فرمایا کہ جو کنجوس آدمی ہے وہ اللہ سے بھی دور اور جنت سے بھی دور, جہنم کے قریب اور لوگوں سے بھی دور. لوگ بھی دور بھاگتے ہیں پیسے نہ مانگ لیے, لیمو نچوڑے کمبخت خرچ کرے گا نہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جلدی جلدی فجر کی اذان ہو جائے تو اور منہ میں کوئی کھانے کی چیز ہو جلدی سے نکل لیں اس کو, ٹھیک ہے. روزے کی حالت میں اگر بلغم پیٹ میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, نہیں ٹوٹے گا. بعض حضرات حنفی علماء کا مذاق اڑاتے ہیں, بھینس فقہ حنفی نے حلال کیا, حالانکہ قرآن میں سنے بھینس کا ذکر نہیں ہے. تو بھائی نہیں کھایا کرو اگر بھینس کو حرام سمجھتے ہو, تو پھر دودھ بھی نہ پیا کرو بھینس کا. آپ نے عورتوں مردوں کی نماز میں فرق بتایا کہ جس طرح عورتوں کے سمجھ حدیث میں موجود, بالکل ویسے ہی عورت کے آہستہ میں تلبیہ پڑھنے تو آپ میرا مطلب حدیث نہیں, حالانکہ عورتوں کے تلبیہ اور رمل نہ کرنے پر ابن عمر اور ابن عباس سے بہقی میں ابن ابی شیبہ سے حدیث موجود ہے. آپ کا دعویٰ جھوٹا تھا. او بھائی حدیث سے مراد حدیث مرفوع تھی, نبی کا قول. یہ جو میں نے کہا تھا عورت کے تلبیہ آہستہ پڑھنے پر حدیث موجود نہیں ہے, اس کا انجینئر نے جواب دیا کہ دیکھو ابن عباس کا قول ہے, ابن عمر کا قول ہے, تو وہ آپ کو اس نے الو بنایا ہے, ٹھیک ہے نا. بڑا ہوشیار ہے وہ, حدیث سے ہر آدمی سمجھ رہا تھا کہ میری مراد کیا تھی, قول رسول. باقی اگر صحابہ کے اور آثار دیکھنے ہیں تو پھر وہ آثار تو عورت کے سمٹ کے نماز پڑھنے کے بارے میں بھی موجود ہیں. اور اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دیکھو عبداللہ بن عمر نے نبی سے سنے بغیر یہ کام نہیں کیا ہوگا, صحابی رسول نے. تو اسی طرح یاد رکھو جو تابعین میں ثقہ تابعین ہیں وہ جب کوئی ایسا قول کرتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ انہوں نے صحابی سے سنے بغیر نہیں کیا ہوگا, اور صحابی نے نبی سے سنے بغیر نہیں کیا ہوگا. تو اگر آپ اس چیز کو مان لیتے ہیں صحابہ اور تابعین کے آثار کو, پھر تو بات ہی ختم ہے, پھر تو دلائل کے ہمارے پاس انبار ہیں. تو یہ بہت فتنہ پرست آدمی ہیں, اس سے جب کچھ پوچھا جائے تو کبھی اس پوچھی ہوئی چیز کا جواب نہیں دیتا، یہ ہمیشہ بات کو کیا کر دیتا ہے اور دعوے ایسے کرتا ہے نا کہ جھوٹ بولا اس نے، اور تاکہ لوگوں کو امپریس کرے اپنے دعووں کے ذریعے. تو یہ صرف اس انداز ہے اس کے، دلائل کی دنیا میں یہ بالکل کھوکھلا آدمی ہے، بالکل کھوکھلا. اس نے کہا تھا کہ قبر کی مٹی نبی سے افضل والی جو بحث چلی تھی اس میں اس نے میرے خلاف بہت سخت الفاظ کہے تھے. میں نے کہا علامہ ابن عبد البر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے، اس پر امت کا کیا ہے؟ اجماع ہے. تو ان کے بارے میں آپ کیا وہی الفاظ استعمال کرو گے تو یہ کیا کر دیا اس کو؟ پی گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بڑی بڑی قرضے ہیں. کبھی آپ اس کا میرے سامنے بٹھا دیں آپ مجھے ایک دفعہ، اور لائیو لائیو نشریات کر دیں آپ، تو انشاءاللہ یہ دوبارہ کلپ بنانے کے قابل. اس کے اتنے قرضے ہمارے اوپر چڑھ چکے ہیں جو ہم نے اس کو دینے ہیں کہ ایک دفعہ لائیو آپ اس کو میرے سامنے بٹھا دیں. تو پھر یہ ترابی کے مسئلے میں جو اس نے بدماشی کی ہے، ترابی کے مسئلے میں اس نے کہا ہے کہ میں آج ایک ایسی چیز لے کر آ رہا ہوں، جو اس کا کلپ اس سٹائل میں شروع ہو رہا ہے. میں ڈر گیا، میں نے کہا پتہ نہیں آج کیا آ رہا ہے یار. میں آج چاہے لوگ ناراض ہو جائیں، چاہے لوگوں کو کچھ بھی تکلیف ہو، میں آج ایک زبردست تحقیق لے کر آ رہا ہوں اور مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کسی کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے بس. اور دعویٰ کیا صلاۃ اللیل، وتر، تہجد، تراوی ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں. ایک دم سب بھوڑے، یہ کیا؟ ابھی تم سمجھے وتر الگ نماز ہے، اب دلیل کیا دی ہے؟ دیکھو امام بخاری نے صلاۃ اللیل کا باب باندھا اور اس کے نیچے وتر کی نماز بھی ہے، تراوی بھی ہے اور تہجد بھی ہے، تو پتا چلا یہ سب کیا ہیں؟ ایک. اب یہ سے پاگل آدمی نے ایک دم متاثر ہوگا، یار سب صلاۃ اللیل ہیں، تبھی تو ایک عنوان قائم کیا نا بھائی. صلاۃ اللیل کے عنوان میں تراوی بھی آ رہی ہے، تہجد بھی آ رہی ہے، وتر بھی آ رہی ہے، اس کا مطلب سب کیا ہیں؟ ایک ہیں. تو کوئی پاگل آدمی اس سے پوچھے بیٹھ کے کہ اگر میں ایک عنوان قائم کرتا ہوں مخلوق کے حقوق، میں عنوان قائم کرتا ہوں مخلوق کے حقوق اور نیچے اس میں انسانوں کے الگ حقوق، جانوروں کے الگ حقوق، کتے کے الگ، بلی کے الگ، پھر میں کہوں چونکہ عنوان سب کا کیا ہے؟ ایک ہی ہے، لہذا یہ سب کیا ہیں؟ انسان اور کتے اور بلی سب کیا ہیں؟ ایک ہیں، کیونکہ عنوان اس کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ مخلوق کے حقوق. تو بھائی یہ چونکہ سب رات کی نمازیں ہیں اس لیے سب کو صلاۃ اللیل کہا گیا، اس کا مطلب یہ ساری نمازیں ایک ہیں. اس کے لیے تو علم بھی نہیں چاہیے، سینس چاہیے. تو جس آدمی میں سینس بھی نہ ہو اس کو تم ابو حنیفہ اور شافی کو چھوڑ کر اس کے پیچھے تم چل رہے ہو. علم تو بات کی چیز ہے، پہلے کیا ہوتی ہے؟ سینس. اور دعوے کیا میں ایسی چیز لا رہا ہوں جو، یہ سوال کوئی مجھے لے جائے میں اس کے سامنے پوچھوں گا کہ آپ نے جو کہا صلاۃ اللیل اور یہ سب ایک ہی نماز ہے اس کی دلیل جو آپ نے دی ہے، تو میں اگر ایک چیز مخلوق کے حقوق اور نیچے اس میں انسان بھی آ رہا ہے، جانور بھی آ رہے ہیں، کتے بھی آ رہے ہیں، اور میں کہوں یہ انسان، جانور، کتے سب ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں کیونکہ سب کا عنوان کیا ہے؟ مخلوق. تو بھائی لیبل ایک لگانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اس لیبل کے نیچے آتی ہیں. تو چونکہ یہ ساری نمازیں رات کو پڑھی جاتی ہیں اس لیے ان کو صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے. صلاۃ اللیل کا عنوان سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ ساری نمازیں ایک جیسی. حضرت عائشہ کی صحیح ہے، مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتیرو بصلاس، تین وتر پڑھتے تھے. پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قلیا، تیسری میں قل ھو اللہ احد. پتا یہ چلا کہ یہ عام تہجد سے ہٹ کر الگ نماز ہے، تبھی اس میں پہلی میں یہ تین رکعتوں میں یہ صورتیں، چاہے وہ آپ ایک رکعت پڑھیں یا تین پڑھیں، لیکن یہ عام تہجد سے ہٹ کر ہے. اور صحیح حدیث میں ان اللہ زادکم صلاۃ علی وحی الوتر، ناصر البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے ایک اور نماز بڑھا دی ہے، وہ کیا ہے؟ وتر ہے. تو یہ سب باتیں اس کی علامتیں ہیں کہ یہ عام تہجد سے ہٹ کر ہے. پھر جو محترم نے دعویٰ کیا کہ وہ جو ہے وہ حضرت عمر، نبی جو پہلے سے تہجد پڑھتے تھے، حضرت عمر نے کیا کر دیا؟ اس پہ جماعت قائم کر دی. تو جماعت قائم کرنے کی وجہ سے یہ وہی تہجد کی نماز اب جماعت سے پڑھنا کیا ہو گیا؟ بولو بھائی، جائز ہو گیا. وہی تہجد اب جماعت سے پڑھنا جائز. اور پھر کہا کہ تہجد کی چونکہ آٹھ رکعتیں ہیں لہذا اصل آٹھ ہیں، اضافہ کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ تہجد میں کوئی قید تو ہے نہیں. یہ سب باتوں کو کیا ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ کہا ہے کہ یہودیوں کی یہ خصلت ہے کہ آدھی دلیل لیتے ہیں آدھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر حناف کو لکھا ہے کہ گویا یہ ثابت کرنے کے یہ بھی کیا ہیں، یہودیت کا الزام لگا رہے ہیں نا. اسی مسئلے میں انہوں نے آدھی دلیل لی ہے آدھی چھوڑ دی. وہ حدیث جس میں آتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس حدیث کے بالکل اپوزٹ دوسری حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عام دنوں سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے راتوں میں. تو پتا چلا یہ والی جو پہلی حدیث ہے اس کا متن درست نہیں ہے، اس کا متن درست نہیں ہے. اور دوسرا دعویٰ یہ غلط کیا کہ موطا امام مالک میں صحیح حدیث ہے کہ وہ حضرت عمر نے 8 پڑھی ہیں، حالانکہ یہ صحیح حدیث بولو بھائی نہیں ہے. اور دلیل یہ دی موطا امام مالک میں ہے، تو 20 والی حدیث بھی تو موطا امام مالک میں ہے. اگر یہ 8 والی صحیح اس لیے ہے کہ موطا میں ہے تو 20 والی بھی کس میں ہے؟ موطا میں ہے. تو وہ بھی تو اسی بیس پہ صحیح ہوئی، وہ صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ وہ مرسل ہے. تو اس کا مطلب موطا میں ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے، بلکہ اس میں مزید بھی کچھ آپ کو دیکھنا پڑے گا. تو یہ سب لفاظی ہے، علم علم نہیں ہے، فتنہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک دفعہ میرے پاس بٹھا دیں اس کو انشاءاللہ، اور لائیو چلائیں، لائیو ریکارڈنگ چلائیں نا، وہ آدھی بات پی جائے گا اور آدھی نشر کر دے گا، ٹھیک ہے نا. تو ابھی تک جتنے میں نے بیانات کیے ہیں صرف ان کے بارے میں میں پوچھوں گا کہ میں نے آپ کی بات کا یہ جواب دیا تھا، اس کا آپ نے غلط جواب کیوں دیا، صحیح جواب کیوں نہیں دیا. صرف ان پر بات ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. تو یہ گھمانا لفاظی ہے، فتنہ پرستی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تراوی کی جو نماز ہے یہ حضرت عمر کی سنت ہے، نبی نے کتنی پڑھی ہیں یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے. اس بارے میں ضعیف حدیث ہے، صحیح حدیث ہے ہی نہیں اس بارے میں کہ نبی نے کتنی پڑھی ہیں. وہ جو حدیث ہے نا کہ نبی غیر رمضان اور رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح ہے، متن کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے. یہ متن میں استراب ہے کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں زیادہ پڑھتے تھے،
نہیں آ رہی بات.
اور دوسرا اس حدیث کا تراوی سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، یہ عام معمول ہے جو رمضان اور غیر رمضان میں تھا. وہ جو تراوی کے 3 دن نبی نے کتنی نماز پڑھی تھی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ حدیث سے 8 رکعتیں لے رہے ہیں اور جماعت کہاں سے لے رہے ہیں؟ حضرت عمر سے. یہ گڑبڑ ہے. اگر حدیث آپ نے لینی ہے تو حدیث میں تو آتا ہے کہ نبی نے تیسرے دن صحابہ کو منع کر دیا تراوی پڑھنے سے اور غضبناک ہوئے. اس سے کسی نے سوال پوچھا کہ کیا اس پہ غضبناک ہوئے کہ نماز پڑھنے کیوں آ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، غضبناک اس پہ ہوئے کہ فرض نہ ہو جائے. یہ بھی گھمایا ہے بات کو. بھائی غضبناک اگرچہ وجہ یہی تھی کہ فرض نہ ہو جائے، لیکن غضبناک ہوئے اس پر کہ دوبارہ پڑھنے کیوں آ رہے ہو، اتنا شوق کیوں دکھا رہے ہو. تو حدیث کے مطابق تو غامدی صاحب کی بات پھر صحیح معلوم ہوتی ہے کہ تراوی سرے سے بولو بھائی پڑھنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ نبی تو غضبناک ہو رہے ہیں کہ کیوں آ رہے ہو. نہیں آ رہی بات. اس غضب کی اصل وجہ یہی تھی کہ فرض نہ ہو جائے، مگر اس اصل وجہ کی بیس پر آپ نے جب منع کر دیا تو پھر آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اور اگر آپ کہتے ہو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے شروع کی ہے، تو پھر حضرت عمر نے 8 نہیں بلکہ 20 شروع کی ہیں. ایک تو موطا امام مالک کی 8 والی حدیث ضعیف ہے، اس پر میں بھی بیان ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ. اور سب سے بڑی دلیل اس 8 کے ضعیف ہونے کی ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عمر کے دور میں تابعین تبع تابعین اور صحابہ، ان میں سے کسی ایک سے ضعیف روایت بھی دکھا دیں کہ رمضان میں کسی نے جماعت کے ساتھ 8 رکعتیں پڑھی ہوں، کوئی ایک صحابی دکھا دو. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صحابہ تابعین تبع تابعین کو حضرت عمر کی سنت کا پتا؟ حضرت عمر کے کہنے سے تو شروع کر رہے ہیں مگر جتنی رکعتیں حضرت عمر نے پڑھوائی ہیں اتنی نہیں پڑھ رہے. کوئی 16 پڑھ رہا ہے، کوئی 20 پڑھ رہا ہے، کوئی 40 پڑھ رہا ہے، 16 سے کم نہیں ملتی ہمیں. 8 کوئی بھی نہیں پڑھ رہا. تو اصل سنت اگر 8 تھی تو کوئی ایک تو ہونا چاہیے نا. نہ عبداللہ بن مسعود 8 پڑھ رہے ہیں، نہ عبداللہ بن عباس سے کہیں ثابت ہے، نہ تابعین سے، اور پھر یہ بھی نہیں بلکہ 700, 800, 900 سال، 1000 سال، 1200 سال گزر جاتے ہیں، پوری دنیا میں کہیں بھی ہمیں 8 رکعت پڑھنے والا کوئی ایک فرد بھی نظر نہیں آتا. علامہ شامی نے 150-200 سال پہلے لکھا، پورے روئے زمین پر حرمین سمیت، مکہ مدینہ سمیت، کہیں بھی 20 رکعت سے کم ایک رکعت بھی نہیں ہو رہی. تو یہ اجماع امت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب میں نے دعویٰ کیا اس پر اجماع ہو چکا ہے، تو محترم نے پتہ کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ چاروں ائمہ کا تو اجماع نہیں ہے، امام مالک تو 36 کے قائل ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ صدیوں تک اجماع رہا ہے، اس جواب کو پی کے کیا کر دیا؟ چاروں اماموں کا تو نہیں ہے، اور وہ بھی غلط، چاروں اماموں میں سے ایک اگر 36 کے قائل ہیں تو کم سے کم 20 رکعت پر تو اجماع ہو گیا نا، یہ جواب بھی کیا کر دیا؟ پی گیا. اور دوسری بات یہ کہ میں نے یہ دعویٰ کیا، میں نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہمیشہ سے اجماع ہے، میں نے کہا ایک دور امت میں ایسا آیا ہے اور طویل عرصے تک آیا ہے کہ پوری امت 20 رکعت پر جمع رہی ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. تو اس سے علماء کہتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، کسی بھی دور میں، چاہے 1000 سال کے بعد، 600 سال کے بعد، کسی بھی دور میں پوری امت اگر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئی ہے، اس کے بعد کوئی بھی اس اجماع کو چینج نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر چینج کرے گا تو اس کی علامت ہے کہ اس وقت امت غلط چیز پہ جمع ہوئی تھی، اور غلط چیز پہ امت ایک سیکنڈ کے لیے بھی جمع نہیں ہو سکتی. تو ان باتوں میں سے کسی بات کا جواب نہیں ہے، اور دعوے ہی دعوے ہیں. تو لوگ جو بےچارے کے پاس علم نہیں ہے وہ بیوقوف بڑے آرام سے بنتے ہیں، تو بنتے رہے کہ جب ظاہر ہے کہ جب آپ اتنے بڑے بڑے مجتہدین کو چھوڑ کر پلمبروں اور انجینئروں اور پروفیسروں کے پیچھے لگو گے تو پھر اللہ آپ کا یہی انجام کرے گا. نولی ہی ما تولا، اللہ فرماتے پھر جہاں چاہو میں تمہیں چلا دوں. تو ان ائمہ اربع جن کو پوری امت نے فالو کیا، ان کو تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اصل سنت کتنی ہے، 8 رکعتیں ہیں. ہیں بھائی، وہ چاروں امام احمد بن حنبل کا ترمیزی سے تو قول پیش کیا کہ وہ کہتے ہیں اس میں کوئی تعداد متعین نہیں ہے، 8 کا انہوں نے بھی نہیں کہا کہ 8 اصل ہیں، باقی کوئی تعداد نہیں. لیکن جو امام احمد بن حنبل کے اصل مذہب کی کتابیں ہیں، ان کے جو شاگرد ہیں، وہ نقل کرتے ہیں کہ امام احمد کے نزدیک بھی افضل کتنی ہے؟ 20 رکعتیں. وہ قول کیا ہوا؟ وہ پی گئے. تو ان میں سے کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آیا. پھر بھی میں کہتا ہوں بھائی آپ 8 پڑھیں، کوئی فرض نہیں ہے تراویح 20 رکعتیں پڑھنا، آپ 8 پڑھیں، لیکن 20 پڑھنے والے کو یہ کہنا کہ یہ بیوقوف ہیں، ان کو دلائل کا نہیں پتا، جیسے کہ ان کا طرز عمل یہی ہوتا ہے، یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے. یہ انفن فی الماء وسطن فی السماء ہے. اس کا اردو میں ترجمہ دیکھ لینا لغت میں، کیونکہ یہ ترجمہ ممبر پہ بیان کرنے کا نہیں ہے، یہ صرف عربی میں ہی چلے گا. انفن فی الماء وسطن فی السماء، ناک پانی میں، باقی چیزیں کہاں ہیں یہ آپ کو سوچ لیں. تو ایسے ہی ہے یہ باتیں، ٹھیک ہے. باقی میں ابھی تراویح پر ایک ویڈیو، میرا آڈیو بیان ہے بہت ڈیٹیل میں، وہ پورے ان کے جو موطا امام مالک کی 8 رکعتوں والی حدیث ہے نا، اس کی پوری سند کی تحقیق میں نے اس میں پیش کی ہے، لیکن آڈیو لوگ آج کل سنتے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ جیسے ہی فرصت ملی ایک ویڈیو بیان میں اس پہ ریکارڈ کرواؤں گا. اس میں نمبر وار پورے دلائل لے کے چلوں گا کہ 8 رکعت کے کیا دلائل ہیں، 20 کے کیا دلائل ہیں. اور پھر لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ مولوی لوگ آپس میں دیکھو 8 اور 20 کے فیصلہ نہیں حل ہو پا رہا، تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اختلاف کی نسبت اس کی طرف ہوتی ہے جو اجماعی مسائل میں جو ایک دفعہ بحث چھیڑ دے. یہ تو امت ختم ہو چکی. آپ 8 پڑھتے رہتے، کلپ نہ بناتے اس پر، پڑھتے رہتے، جب بنا لیا تو پھر ظاہر ہے جواب تو آئے گا نا پھر. اور جو لبرل لوگ ہیں جو کہتے ہیں مولوی لڑ رہے ہیں آپس میں، تو بھائی میں آپ کی مثال دیتا ہوں، دو بندے محلے میں لڑ رہے ہوں تو ہو سکتا ہے ایک مکہ مار رہا ہو، دوسرا دفاع میں لڑ رہا ہو، تو آپ دونوں کو تھوڑی برا کہو گے. تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک جو بحثیں سمٹ چکی تھیں ان کو جب آپ نے دوبارہ اچھالا ہے یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ، تو اچھالا تو آپ نے ہے نا، تو ہم کوئی طنز نہیں کر رہے کسی پر. ہم یہ نہیں کہتے جو 8 پڑھ رہے ہیں وہ گمراہ ہیں، جہنم میں جائیں گے. نہ ہم یہ نہ پڑھ، سمتھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کچھ نہ پڑھنے سے کچھ کر تو رہے ہیں نا. یہاں بھی 8 پڑھ کے بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں. مجھے کئی دفعہ لوگوں نے کہا، میں نے کیوں روکوں بھائی، اس سے تو بہتر ہے جو کچھ بھی نہیں پڑھ رہا بھائی. یہ کم از کم 8 پڑھنے آ جاتا ہے نا. وہی مجھے لطیفہ یاد آتا ہے کہ وہ ایک آدمی کی بھینس آ گئی مسجد میں، تو امام صاحب لے گئے وہ ڈنڈے سے مارنے لگے، تو وہ بندہ بھاگے بھاگے کہہ رہا ہے یار بے زبان جانور ہے، کبھی مجھے دیکھا آپ نے؟ نہ سمجھ آ گیا، وہ پٹائی کھا رہا ہے، کبھی آپ نے مجھے دیکھا؟ تو یہ جو 8 پڑھ کے جا رہے ہیں، اگر ان کو روکنا شروع کریں، بولیں یار ہماری غلطی، ہم آ گئے، وہ تو فلم دیکھ رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے، ان کو تو کچھ نہیں کہہ رہے. تو ہمارا مقصد ان مسائل کو چھیڑنا نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ یوٹیوب پہ بیٹھ کے امت میں فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، علماء سے بدگمان کر رہے ہیں، ائمہ اربعہ سے بدگمان کر رہے ہیں، تو پھر ان کا جواب دینا ہماری اخلاقی اور شرعی ذمہ داری بنتی ہے. اس لیے اس پر میں ایک عنقریب بیان ریکارڈ کرواؤں گا پورا ڈیٹیل میں، تراویح کی پوری پوری قرآن و سنت کی روشنی میں. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت، بہت ہو گیا بھائی، ٹائم نہیں ہے ابھی، وقت بہت زیادہ ہو گیا. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.